مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو پرانا ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے کوئی ممبری کوئی عہدے داری کوئی فوقیت یا کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ پرانا ہونا اس کام میں یہ بڑے ابتلاء بڑے امتحان اور اللہ تعالی سے بہت ڈرنے کا مقام ہے کیونکہ کوئی کام کرتے کرتے مر بھی جائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو تب بھی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جناب میں عمل پیش کرنے قابل نہیں ہے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنا اور اس کا حقدار سمجھنا اور اپنے آپ کو کسی مقام کا مستحق سمجھنا اسی کو اللہ کی نظر سے گرنا کہتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت موت تک اس کام میں لگائے رکھے اور کوئی امتحان کسی کام کرنے والے پر ایسا نہ آئے کہ جس طرح لوگوں نے اس کی مقبولیت اس کام میں دیکھی ہو اس طرح لوگ اس کام سے کٹنا اور اس کام سے اس کی محرومی دیکھیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کام کرتے کرتے کسی درجے پر بھی پہنچ جائے اللہ تعالی کی طرف سے اس کا ایک ایسا امتحان ہوتا ہے کیونکہ قبولیت کا مطلب کوئی لمبی مدت نہیں ہے کہ مجھے تبلیغ میں اتنے سال ہو گئے میں قبول ہو گیا یا میرے ذمہ فلاں کام آ گیا یہ میری قبولیت کی علامت ہے یہ میں ذمہ دار بن گیا، یہ میری قبولیت کی علامت ہے. دیکھو میری بات غور سے سننا. لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں قبولیت سے پہلے، اور حقیقت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے قبولیت کے بعد. لوگ سمجھتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں قبولیت سے پہلے، حالانکہ امتحان ہوتا ہے قبولیت کے بعد. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے ابتلاءات آئیں، وہ ان کے دعوت شروع کرنے کے بعد آئیں، کام کرنے والے بن گئے، پھر ابتلاءات آئیں. اس لیے کہ قبولیت سے پہلے کی جو ابتلاءات ہیں وہ تو کام کے قابل بننے کے لیے ہیں، تو کام کے قابل بننے کے لیے ہیں، لیکن یہ ہمارے کام کو وقت پر کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام ابتلاءات لائے ہیں، وہ قبولیت کے بعد کی ابتلاءات ہیں. میں حد کر رہا تھا کہ کام کرنے والا کسی درجے پر پہنچ جائے، کسی درجے پر پہنچ جائے، یہ اس کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے. ہم سب ایک سفر میں ہیں. اللہ رب العزت اپنی رضا والے کاموں میں استقامت اور اخلاص کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں، یہ قبولیت ہے، ورنہ مرنے تک کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قبول ہو گئے. میں اس کی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جن کا شمار ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والوں میں. میری بات بہت غور سے سننا، جاگ کر. وحی لکھنے والوں میں شمار ہوتا تھا. ایک نیا سے نیا مسلمان جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں پر آسمان سے وحی آتی ہے، قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نازل فرماتے ہیں، جبرائیل لے کر آتے ہیں. ایک عام سے عام مسلمان جانتا تھا، نیا سے نیا. لیکن میرے جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ ایک ایسا شخص جو کام پرانا ہے اور وحی خود لکھتا ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونی شروع ہوتی تو یہ صحابی آپ پر وحی کے نازل ہونے کے آثار دیکھتے اور انتظار کرتے کہ جب آپ پر وحی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کے فرمائے ہوئی وحی کو لکھیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی، آپ ان کو بلا کر بٹھا لیا. ان کا معمول تھا آپ کی وحی کے لکھنے کا. میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کتنا سخت امتحان لیتے ہیں ایمان کا، اطاعت کا، بات کے ماننے کا، اور کس درجے پر پہنچ کر کام کرنے والا محروم ہوتا ہے، کس درجے پر جا کر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے مراحل، کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کا نطفہ بنایا، نطفے سے ہم نے اس کا علقہ بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس میں ہڈی پیدا کی، پھر ہم نے ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر گوشت پر کھال چڑھائی. انسان کو ہم نے پیدا کیا، سارے مراحل انسان کی تخلیق کے، وہ اللہ نے بیان فرمایا آخر میں اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ رب العزت کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں, بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے اچھا بنانے والی ہے. دیکھو میری بات غور سے سننا, ادھر تو اللہ تعالی نے اس کی وحی فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ادھر ان صحابی کے دل میں یہ بات ڈال دی, صحابی کے دل میں یہ مضمون ڈالا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں. قبل اس کے قبض کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت خود پڑھ کر سناتے, ان صحابی نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی لکھو, دیکھو میری بات غور سے سننا, فرمایا اس کو بھی لکھو. صحابی کہنے لگے کہ جی یہ تو بات میرے دل میں آئی تھی. ہمارا کہ نہیں, اللہ نے مجھ سے وحی کی ہے, اس کو لکھو. انہوں نے کہا یہ میں نہیں لکھوں گا, یہ تو میری بات ہے. میں کہ نہیں, وحی آئیے لکھو. وحی لکھنے والے صحابی وہ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے اسلام سے کہ آسمان سے کچھ نہیں آتا, جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. یہ میں ایک میں نے خود ہی چونکہ اقبال کہہ دے پرانے ہیں کام کرنے والے, تو میرا دل چاہا, میں لگا دیکھو تو صحیح کہ پرانے کسے کہتے ہیں. وہ صحابی کہہ کر مرتد ہو گئے اسلام سے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی, جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کی بات کو لکھوا دیتے ہیں. یہ تو جملہ میں نے کہا تھا, یہ تو بات میں نے کہی تھی. اللہ نے امتحان لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں آنے کے بعد اس درجے پر پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھا ہوا ہے آپ کے قریب, اور آپ کے وحی کے آثار دیکھ رہا ہے, پھر آپ کی وحی لکھ رہا ہے, اس کے امتحان تو لیں کہ اس کا اندر کا یقین آپ کی بات پر کس درجے پر ہے. یہ تو ظاہری عمل ہے کہ وحی لکھ رہے ہیں. وہ میری بات غور سے سننا, یہ تو ظاہری چیزیں ہیں, یہ تشکیل میں ہیں, یہ ترتیب میں ہیں, یہ جماعت کی ہدایات روانگی میں ہیں, یہ امیروں کو ہدایات دینے والے ہیں, یہ ممبر سے بات کرنے والے ہیں, یہ مشورے میں فیصل ہیں, درجے ہیں. سوال اس کا نہیں ہے کہ انتظامی لائن سے ہمارے پاس کون سا عمل ہے, سوال اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور دعوت لے کر آئے ہیں اس پر کام کرنے والوں کا یقین کتنا ہے. اللہ تعالی اس یقین کا امتحان لیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, پرانا ہو یا نیا, چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ یہ امتحان لیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ وہی آیت آپ پر وحی کی اللہ تعالی نے, اور وہی مضمون صحابی کے دل میں ڈال دیا. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی جو میں نے عرض کی ہے؟ اتنا بڑا امتحان ہے کہ صحابی اس شک میں پڑ گئے کہ میری بات وحی کیوں ہو کر لکھی جا رہی ہے, بات تو میری تھی. دیکھو میرے محترم دوستو, اللہ تعالی کسی کام کرنے والے کو امتحان کے بغیر نہیں چھوڑیں گے, کسی کام کرنے والے کو امتحان کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اس لیے دو چیزیں اس کام کے ساتھ اہم ہیں, ایک اخلاص اور ایک اطاعت.
ایک اخلاص، ایک اطاعت. صرف یہ دو چیزیں اصل ہیں. قربانیاں دینے والے ہیں ساتھی، اللہ کا فضل ہے، قربانیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن دو چیزیں اصل ہیں، اخلاص اور اطاعت. ان دونوں کا امتحان ہوگا. مخلصین تو وہ کہلائیں گے کہ اگر ان کو پوچھا نہ جائے تو وہ کام سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹیں، وہ تو مخلص کہلاتے ہیں. اور اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی رائے، ان کی چاہت اور ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات طے ہو جائے تو یہ اس کو خوش دلی کے ساتھ مانے. اخلاص اور اطاعت، یہ دو چیزیں اصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دونوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ ان میں اخلاص کتنا ہے. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کہتے ہیں ساری دنیا اگر میرے عمل سے ناراض ہو تو میرے عمل میں اللہ کی رضا کے جذبے میں کوئی کمی نہ آئے. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا تو اسے بھی خوشی ہو کہ ہاں میں اچھا کر رہا ہوں. ایسے مخلص کا کوئی کمال نہیں ہے. مخلص وہ ہے، مخلص وہ ہے کہ اگر ساری دنیا اس کے عمل سے ناراض ہو تو اس کے اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل کے میں ذرہ برابر کمی نہ آئے. اخلاص اور اطاعت، یہ دو چیزیں اصل ہیں. پرانوں کے دو امتحان ہوتے ہیں، پرانوں کے دو امتحان ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں میدان کو میدان فتح ہو جائے وہ کام کرنے والوں میں شمار ہو جائے. یہ تو دنیا داروں کا طریقہ ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت بڑے بڑے کام لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے کام کے بعد اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ بڑے کام کے لیے بڑا اخلاص چاہیے، تھوڑا اخلاص اور کام بڑے. ایسے لوگوں کی نیتیں بعد میں بگڑتی ہیں، شروع میں نہیں بگڑتی، کیونکہ شروع میں چھوٹے تھے، تھوڑا اخلاص تھا، پھر کام بڑا آ گیا ذمے. اخلاص اتنا ہی ہے، یہاں آ کر نیتیں بگڑتی ہیں. دیکھو غور سے سننا بات. میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اتنا بڑا کام کر رہا ہو وہ اتنا بڑا مخلص ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قزمان، جن کا نام تھا قزمان. انہوں نے صحابہ کرام کی مدد میں اور ان کی حمایت میں مشرکین کا مقابلہ کیا. مقابلہ تھا، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، ایک طرف صحابہ ایک طرف کفار. قزمان نے صحابہ کی مدد کی اور اتنا مضبوط اور جنگ کے پیتروں سے واقف آدمی تھا کہ جو مشرک صحابہ کی طرف آتا یہ لپک اس پہ حملہ کرتا، اس کو قتل کر دیتا. صحابہ حیران تھے کہ اللہ نے اس شخص کے ذریعے کیا مدد کی ہے. یہاں تک کہ اس آدمی کے ذریعے سے صحابہ کو فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی. جب فیصلہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، تو قزمان ایک طرف پڑے ہوئے تھے کونے میں. صحابہ جمع ہو گئے قزمان کے پاس اور کہا قزمان آج تم نے کمال کر دیا, آج تم نے کمال کر دیا, تم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ کام کوئی نہیں کر سکتا, تمہارے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, مدد کی ہے مشرکین کے خلاف صحابہ کی. لیکن جب قزمان کو خوشخبری سنانے لگے صحابہ تو قزمان نے یہ کہا کہ تم مجھے کہیں خوشخبری سنا رہے ہو, میں نے جو کام کیا ہے وہ تو میں نے قوم کے لیے کیا ہے, تو میرے قوم کے لوگوں خوشخبری تو اس کو سنانی چاہیے جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. دیکھو غور سے انہوں نے کیا کہہ رہا, خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو, میں نے جو کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے کیا ہے, آج میں یہ قوم کے لوگ ہیں. دیکھو بہت غور سے سنو میں یہ کہہ رہا, ہمیں سب کو جتنے ہم نئے پرانے ہیں اس بات پر ضرور غور کرنا پڑے گا اور اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آیا اس محنت میں میرا کوئی عمل میرے متعلقین میرے دوست احباب میرے ساتھی میرا ذمہ دار یا میرا ماتحت ان میں سے کسی کے لیے تو نہیں عمل ہو رہا ہے کہ ہاں اگر مجھ سے میری مناسبت والا کہے گا تو میں کر لوں گا, اور اگر مجھ سے کوئی اجنبی آدمی کہے گا تو میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے دعوت کا تقاضا ہے, آپ کو کیا مطلب اس سے, ہاں فلاں صاحب اگر کہیں تو میں کر لوں گا. دیکھو میں بہت ضروری بات کر رہا, میں سوچتا ہوں اصل میں کی ساری بات اس سے عرض کر رہا کہ ہمارے ایک تقاضا آیا ایک صاحب سے متعلق, میں کہا بھائی کہو ان سے کریں کہ اگر فلاں صاحب اگر ان سے کہیں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے. یہ مشورے والوں نے نظام الدین نے مجھے رائے دی کہ اگر تو فلاں آدمی سے بات کرے تو وہ تیار ہو جائیں گے. تو میں فوراً یہ سارا قصہ قزمان کا میرے دماغ میں گھومنے لگا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے تقاضے پر اپنی مناسبت والوں کے کہنے سے تیار ہو جائیں گے, مشورے سے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ مناسبات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مناسبت وہاں دیکھی جاتی تھی جہاں کسی کافر کو اسلام میں آنے کے لیے دعوت دینے کا تقاضا ہوتا تھا. میری بات غور سے سننا, کسی کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کہ بھائی فلاں کافر کو کون دعوت دے کہ ہاں جی یہ ان کے رشتے دار ہیں, ان کے ان کی تجارتی تعلقات ہیں, ان کی ان کی دوستی ہے. کتنے کفار ایسے ہیں جو ان صحابہ کی دعوت اسلام میں داخل ہوئے جن کی زبان جاہلیت میں آپس میں دوستی تھی. میری بات شاید آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, بھائی اقبال کہہ رہے ہوں گے کہ بہت ہی سخت بات. نہیں میرے دوستوں, ہمیں اس کام میں بہت زمانہ گزر گیا, اپنے آپ کو نیا مت سمجھو. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ سڑی ہوئی نیتوں کے ہم ایسے عادی ہو جائیں کہ ہمیں اپنی نیتوں سے بو نہ آئے. کیونکہ جو لوگ بدبو میں رہتے رہتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مجھے یہ واقعہ اس دن یاد آیا جب میں نے مشورے تقاضا رکھا, بھائی یہ تقاضا ہے تو کہا جی وہ اگر مشورے والے کہیں گے تو وہ شاید حضور کر دیں, فلاں کی ان سے مناسبت ہے اگر وہ کہیں گے ان سے تو وہ تیار ہو جائیں گے. تمہیں سمجھ گیا میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ہمارے عملے میں دعوت کے تقاضوں کو اللہ کے لیے پورا کرنے کا جذبہ کمزور ہے. قزمان نے یہ کہا کہ مجھے کہیں خوشخبری سنا رہے ہو, میں نے تو مدد اس لیے کی ہے کہ تو میرے قوم کے لوگ ہو, میرے قوم کے لوگ اسی میں مدد کی ہے. خوشخبری اس کو سناؤ جس نے یہ محنت میدان میں اور یہ مقابلہ مشرکین سے اللہ کے لیے کیا ہو. چنانچہ کچھ دیر کے بعد عثمان نے اپنے سرکش میں سے تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر لیا, اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. کیونکہ حسن خاتمہ, یہ سوء خاتمہ, اس کا تعلق حسن عمل سے نہیں ہے. فلا تحجد میں مر گئے, فلا میدان میں مر گئے, فلا کس حالت میں موت آ گئی. دیکھو یاد رکھنا ہمیشہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہے. حسن خاتمہ حسن نیت پر ہے کہ نیت کیسے عمل کی. ہم پرانے کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ او ہو دیکھو کتنے آگے جا رہے ہیں, اور میرے سامنے صحابہ کے واقعات ہیں جس میں پرانے سے پرانا آدمی پیچھے رہ گیا اور نئے سے نئے آدمی آگے بڑھ گیا. قبولیت اور حسن خاتمہ حسن عمل پر نہیں ہے, اس نیت پر ہے. ایک شخص مفلوج ہاتھ پیروں سے معذور بستر پر مر رہا ہے لیکن وہ اپنی حسن نیت سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا رہا ہے. ایک شخص میدان میں مشرکین کے مقابلے پر لیکن وہ آخر میں اپنے ہی تیر سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے بلکہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ ذرا اس آدمی کا قصہ سنائیے جس کو اسلام میں ایک نماز بھی نہیں ملی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک نماز نہیں ملی اس کو اسلام میں. میدان میں سب جمع تھے مشرکین کا مقابلہ مسلمانوں سے, اسی دوران ایک شخص کے دل میں اسلام کی وقاحت اس کی عظمت بیٹھی اور وہی اسلام میں داخل ہوئے اور فوراً صحابہ کی طرف سے مقابلہ کیا مشرکین کا اور شہید کیے گئے اور جنت میں داخل ہوئے. میں تمہیں اس کا ساتھی کا کیا حال بتاؤں جس کا ایک قدم اسلام میں تھا اگلا قدم جنت میں تھا. اسلام ایک قدم رکھا اگلا قدم جنت میں, کہ اس کو اسلام میں ایک نماز کا بھی موقع نہیں ملا, اسلام میں داخل ہوتے قبول ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں ہائے ہائے میرا عزیزو, ہم تو بہت سارے کاموں کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں. استخلاص کیا ہے, استخلاص کیا ہے؟ اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف جھانکنا, یہ اس کام پر بصیرت اور یقین نہ ہونے کے لیے کافی ہے. جو اس کام کے ساتھ کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو سمجھ لو کہ اسے اپنے کام پر یقین نہیں ہے. کام کرنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں, ان کا سال لگا ہوا ہے, ان کے چار مہینے بارہ لگے ہوئے ہیں, یہ ہزار چار مہینے لگاتے ہیں, یہ ملکوں کے سفر کیے ہوئے ہیں. نہیں, خبر نہیں کہ اندر ان کے دل میں اس کام کے ساتھ کون سا کام شریک ہے. ہمارے یہاں سے تقاضے پر جماعتیں بن رہی تھیں. ایک جماعت میں ملکوں کی جماعتیں تھیں. ایک جماعت ایک صاحب کو پیش کیا گیا کہ جی یہ ماشاءاللہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں, ان کو اجتماعات کے بڑے تجربے ہیں اور ان کو اس ملک کا بڑا تجربہ ہے, وہاں بارہا جا چکے ہیں, وہاں کے حالات سے واقف ہیں. وہ فضائل بیان کیے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو بھی جماعت میں جانا چاہیے. چنانچہ ہم نے آج کیا کہ بھائی اگر ساتھی کی رائے ہے تو کیا حرج ہے. ایک میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب جماعت بن رہی تھی اس وقت نام نہیں آیا ان کا, اب جماعت جانے کے وقت نام آیا. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں جماعت جس ملک میں جا رہی ہے وہاں میرے کچھ اعزہ ہیں, کچھ رشتے دار ہیں, میں چاہتا ہوں جماعت کے ساتھ چلا جاؤں, کام بھی ہو جائے گا اور مجھے کچھ وہاں کام ہے اپنا ذاتی وہ بھی کر لوں گا, جماعت کو بھی فائدہ ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا. اب میں سفر اس کے لیے کروں, کیونکہ اس طرح کی رائے پورا نہیں دے سکتا ہے نا, یا بیچارا ہمت کر نہیں سکتا, اس طرح کی جرات پورا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ کام کرتے کرتے کام ان کی ملکیت ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم درجے پر آ گئے ہیں کہ کام ہم کر رہے ہیں. دستور یہ ہے کہ جب سخت گرمی میں لو میں کتا کسی بوکی کے نیچے کسی چھپڑے کے نیچے چلا کرتا ہے, بیل یا گدھا یا کوئی اس کو لوگی وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے سائے میں یہ کتا چل رہا ہوتا ہے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے, تو یہ سمجھتا رہتا ہے کتا کہ اس کو میں ہی چلا رہا ہوں. خدا کی قسم اس کام کو لے کر چلنے والے کی حیثیت اس کتے سے کم نہیں ہے جو کسی بوگی کے سائے میں چل رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس کو میں چلا رہا ہوں, کیونکہ جب بوگی رکتی ہے کتا رک جاتا ہے دوسرے بچنے کے لیے. ہم سب کے سب اس کام کے سائے میں چل رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالی سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک العفو عفو اور عافیہ, یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بندے کے لیے دعا دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے. دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی کہ اللہ موت سے پہلے تو کام سے محروم نہ کیجیے اور موت کے بعد اپنی رضا سے محروم نہ کیجیے. میں یاد کر رہا تھا کہ ان صاحب نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ میں یہ دونوں کام میں کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے اس ملک میں جانا ہی ہے اپنے ذاتی کام سے, ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا دیکھو اس کام کا حق یہ ہے کہ اس کام کے ساتھ کسی کام کو نہ جوڑا جائے, چاہے کوئی اپنے علاقے کا شیخ ہو, چاہے کوئی اپنے علاقے کا تاجر عہدیدار ہو, کوئی بھی ہو. استخلاص کا شور بہت ہے ہمارے ماحول میں کہ اس کام کو ایک دوسرے سے کرو. وہ استخلاص کیا ہے آخر, کبھی غور بھی تو کریں استخلاص, کیونکہ کتنی اصطلاحات ہیں, اخلاص کی, استخلاص کی, استقامت کی, قبولیت کی, ان کے پیچھے صحابہ کے واقعات ہیں, ان واقعات کے بغیر نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ استخلاص کسے کہتے ہیں. اخلاص کیسے کہتے ہیں، حسن نیت کیا ہے. چنانچہ اس دن یاد آیا مجھے کہ واقعی اگر استخلاص ہوتا کام کرنے والوں میں تو یہ نہ کہتے. اور یہ بات پرانے کی نہیں رہی اب، بلکہ عمومی جماعتیں بھی، عمومی جماعتوں میں بھی یہ شکایت ہونے لگی ہے کہ ہمارا رخ فلاں جگہ کا بنا دو. کیوں؟ کہ دیکھیے وقت لگنا ہے، وہاں بھی تقاضا ہے، وہاں بھی تقاضا ہے، لیکن جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں اگر وہاں چلے جائیں تو ہمارا ایک تجارتی کام ہے اور وہاں مجھے ایک ساتھ سے کچھ معاملہ کرنا ہے، جماعت سے وقت لگوا دوں گا. اب تو بھی کیا وجہ سے مشورے میں تو اب یہ تقاضے آنے لگے ہیں کہ جی ہمارے بھائی عبداللہ صاحب ہیں، ان کو بھیج دیجیے، کیونکہ ان کو وہاں ایک اپنا امتحان دینا ہے، اس نے صبح سے شام تک کا کام ہے کچھ دیر کا، اور جماعت کے یہی ترجمان ہیں اور کوئی لے جانے والا ہے نہیں، مجبوری ہے، لہذا یہ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کر کے آ جائیں گے. اور میں بتاؤں آپ کو اس کام کو تنظیم کس نے بنایا؟ اس کام کو تنظیم بنایا ہے کالجوں، یونیورسٹیوں اور پروفیسران، پروفیشنل لوگوں نے. مہیا سکر نے اس کام کو میواز اس لیے شروع کیا تھا کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام کریں گے نہیں. اس کام کو تنظیم بنایا ہے انتظامی لائن کے لوگوں نے. میں نے پوچھا مولانا صاحب حضرت والے سے کہ حضرت کیا دفتری چیزیں لگا سکتے ہیں، کیا دفتری سروزہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ کیا نہیں حضرت ان کے لیے تو کوئی گنجائش نکالنی پڑے گی، کیونکہ دعوت کا کام تو سب کے لیے ہے. یہ سب کے لیے ہے تو ہر ایک کی رعایت کرنی چاہیے. یہاں سے کام خراب ہوا اس لیے کہ یہ بات پکی بات ہے کہ عظیمت کے بغیر تو قربانی پوری ہو نہیں سکتی، عظیمت کے بغیر تو قربانی پوری ہو نہیں سکتی. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ یہ کام کسی بادشاہ کا باز بن کے رہ جاوے جو کسی بڑھیا کے گھر میں جا گرا اور اس جگہ کہ اس کی دھوم اتنی لمبی ہے، اس کے پر اتنے زیادہ ہیں، وجود اس کا بہت چھوٹا ہے، جسم چھوٹا ہے، کس طرح اڑے گا یہ، اس نے اس کے پر بھی کاٹ دیے، تھوڑی سی دھوم بھی کاٹ دی، اس کو ہلکا کر دیا، پھر دیکھا چونچ بہت لمبی ہے، ہائی چکتا کس طرح ہوگا، تو اس کی چونچ بھی کاٹ دی. مولانا صاحب والے تو مثال دے کے فرماتے تھے کہ ہم نے کام کا وقت اشر کیا جو ایک بڑھیا نے ایک بادشاہ کے بعد کا کیا. یہ فرماتے تھے کہ ہم نے کام کا وہ حشر کیا کہ لوگ چاہتے تھے، آج کل بھی دستور ہے غیروں میں، پہلے زمانے جاہلیت میں تو مسلمانوں نے دیا، اب بھی دستور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی تصویر یا کوئی اپنا نشان یا کوئی پتہ اپنے ہاتھ پر گدواتے ہیں، گدوانے کا مزاج ہے، وہ سوئی سے گدنے والا کوئی مسالہ بھر دیتا ہے، اس سے وہ مٹتا نہیں ہے ہاتھ دھونے سے، نہانے سے، غسل کرنے سے، یہ دستور ہے. تو سمجھتے تھے کہ ایک صاحب گئے کسی کے پاس کہ مجھے گدوانا ہے، اس نے سوئی کہ کیا بنانا ہے، کہ اس پہ شیر کی تصویر بنا دو. جیسے ہی اس نے سوئی رکھی اور تکلیف ہوئی، یہ کیا کر رہے کہ شیر کا کان بنا رہا ہوں، کہ بھائی بغیر کان کا شیر بنا دو، شیر کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا کان بھی ہو. پھر سوئی رکھی، کیا کر رہے ہوں کہ بھائی میں شیر کی تم بنا رہا ہوں، کہ نہیں تم بغیر تم کے شیر بنا دو. اس نے یہ کہا کہ شیر کا کوئی بھی حصہ بناؤں گا تکلیف تو ہوگی. میرے محترم دوستو، ابھی تک ہم اس کام میں، کیونکہ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے، تنظیمیں چلتی ہیں، تنظیمیں چلتی ہیں رعایت پر، رخصت پر، اپنی اپنی طبیعتوں پر. اس کام کا تقاضے، اس کام کے تقاضے عظیمت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. میں تو ساری بات اس وقت کر رہا تھا کہ استخلاص کیا ہے. جب ان پرانے ساتھی کے بارے میں ہم سے یہ کہا گیا کہ ان کو بھیج دیں جماعت میں کیونکہ ان کو اس ملک میں اپنا ذاتی کام بھی ہے. پہلا کام تو میں اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں بھیجنا, کسی حالت میں نہیں بھیجنا. لیکن ان کے صلاحیتیں, ان کے فضائل, ان کی قربانی اپنی جگہ. لیکن جو شخص اپنے ذہن میں اس کام کے کرتے ہوئے کوئی اور تقاضا ذہن دل میں رکھتا ہے تو مسئلہ فرماتے تھے کہ اس کام کی اہمیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اس کام کے لیے اہم کاموں کو چھوڑا نہیں جائے گا. جب تک اس کام کے لیے اہم کاموں کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کام کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. تو مجھے یہ سب واقعہ یاد آیا تاکہ معلوم ہو جائے ہمارے ساتھیوں کو کہ استخلاص کسے کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے مسلمان کو شہید مت کہا کرو. مومنین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مسلمان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے اور مقابلہ ہو جائے مشرکین سے, اور مومنین وہ تو اپنے عمل مخلص ہے اور مقابلہ مشرکین سے اور مشرک اسے قتل کر دیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شہید مت کہو. شہید تو کہتے ہی اس کو ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو شہید مت کہو. امین کیوں شہید کہیں؟ اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جب اللہ کے راستے میں نکلا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, راستے میں اس کو ایک جگہ تجارت کا موقع مل گیا. اس نے خیال کیا کہ ہاں دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں, دین کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں, اگر میں اس وقت اس چیز کو کتنے میں خرید کے میں بیچ دوں تو میرا نفع ہوگا. حالانکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ایک مسلمان پر اس کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صرف. مودی اگر اس کے پاس مال ہو, استطاعت ہو, پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حج کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو. میری بات غور سے سننا, میں کیا کہہ رہا. اللہ فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم حج کے سفر میں حج کرتے ہوئے تجارت بھی کرو, کوئی گناہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حج کی اور تجارت کی دونوں کی نیت سے سفر حج کرے اس کو حج کا ثواب ملے گا, اس کو حج کا ثواب ملے گا. نیت حج کی بھی ہے تجارت کی بھی ہے, اس کو حج کا ثواب ملے گا. لیکن حیران ہو گیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اس کے لیے اتنی پابندی. کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم اس قتل ہونے والے کو شہید مت کہو, یوں کہو کہ ہاں یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا تھا اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے, غیروں کے ہاتھوں مارا گیا ہے, کو قتل ہو گیا ہے, اس کے بارے میں دعا کرو کہ اے اللہ تو اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے. شہید مت کہو. پھر فرمایا کہ وہ شخص شہید کیسے ہو سکتا ہے جو نکلا تھا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے اور تجارت سے کمایا ہوا مال وہ اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. آپ ذرا غور کریں، میں نے آپ نے کبھی اس اعتبار سے استخلاص کو سوچا؟ استخلاص ہمارے یہاں ایک اصطلاح مشہور ہے، بھائی اس کام کو استخلاص سے کرو، یکسوئی سے کرو. دیکھو غور سے سنو، میں نے عرض کیا ایک اخلاص کہ اللہ نیتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھیں گے کہ تمہارا حسن جمال، کہ تمہارے حسن جمال سے تمہارا عمل قبول ہو جائے. ولائن الى اجسامکم، اور اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھیں گے، یعنی تمہاری تکان کو دیکھ کے تم کتنا تھک رہے ہو کام میں، تمہاری تکان نہیں دیکھیں گے. ولکن ینظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو. میرے محترم دوستو، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اطاعت، اخلاص اور استخلاص، کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس کام کے ساتھ، اس کام کے ذریعے سے اپنی تربیت اور اصلاح کا ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو. ہائے ہائے، اصل میں اب تک ہمارے دلوں میں یہ بات اتری نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتی. صاف بات ہے، جب میں کسی کام کرنے سے سنتا ہوں نا کہ ہاں یہ بھی ایک کام ہے، میں فوراً سمجھ لیتا ہوں کہ ابھی اس کا دل اس کام کے ذریعے اللہ کے قرب کے یقین سے خالی ہے. دیکھو میری آپ سے درخواست ہے، ہمارے لیے کے ملفوظات خوب یاد کیا کرو اور خوب پڑھا کرو اور خوب بیان کیا کرو. مالی احسان لوگوں کو ایسا یقین تھا اس کام پر، حضرت نے فرمایا کہ دعوت الی اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ قرب ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ دو وجہ سے نہیں ہوتا. ایک تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری محنت اور دعوت اور نقل حرکت دوسروں کے لیے ہو گئی ہے، کیونکہ جب کام کرنے والے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی محنت دوسروں کے لیے ہو جاتی ہے. یہ جماعت لے کر جانی ہے، ان کو گشت کرانا ہے، ان کا متکلم بننا، ہاں ہاں مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مجھے بنائیے متکلم. کہ ایک دن کی دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی، انہیں اللہ کا قرب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی اعمال دعوت جن سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں. دیکھو میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں. وہ بنیادی اعمال، انفرادی دعوت، ایک ایک کے گھر پر، ایک ایک کی خوشامد، ایک ایک کی، ایک ایک کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے مقام سے اترنا، یہ عین سنت ہے. جب کام کرنے والے ایک سطح پر آ جاتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ اعمال عوام کے لیے اور بجائے بنیادی اعمال ہونے کے اعمال دعوت ان کے لیے ایک ہلکی چیز بن جاتے ہیں. بھائی وہ ہماری ابتدائی زمانے کی بات تھی، ہم جب ہم گشت کیا کرتے تھے، اب ہم اس درجے پر آ گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کی محنتیں موت تک اس طرح رہتی تھی گویا وہ اس کام میں نئے ہیں. اعمال دعوت، اعمال عبادت کے لیے بطور غذا کے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہو. ہمارے دل میں اس کا یقین ہو, دل میں اس کا یقین ہو کہ اللہ کے قرب کا دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے, ہمیں اس کا یقین ہو. خدا نہ کرے اس سے دین کی دل شدہ کا انکار نہیں ہے, بلکہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کے سارے شعبوں کو جو پانی ملے گا وہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور دعوت اللہ سے ملے گا. نظرات کر رہا تھا بیان میں کہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. سمجھتے تھے مسئلہ کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشت کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے, اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشت کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے, دعوت ہمارے ولایت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ کلمہ نماز ٹھیک کرانے کی تحریک نہیں ہے, کلمہ نماز سیکھنے کے بہت راستے ہیں, یہ تو ایک ضمنی چیز ہے. نقل حرکت میں علماء کے ساتھ نکلیں گے, نمازی معلوم ہو جائیں گی, چھوٹے موٹے مسائل معلوم ہو جائیں گے, امام صاحب کے ساتھ جماعت نکلے گی, نماز پڑھانی بھی آ جائے گی. یہ سب اس کام کی فروعی چیزیں ہیں, ابتدائی چیزیں ہیں. نئے کام کا مقصد ہے, نئے کام کا منتہا ہے. دیکھو ایک بار غور سے سننا, تو مولانا صاحب نے شروع میں فرما دیا تھا مولانا علی صاحب کی وفات کے بعد ہی کہ امت اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے, یہ اس کام کا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کام کا مقصد ہے کہ مسلمان کے کلمہ اور نماز کے اندر اس محنت سے نور اور ضلع پیدا ہو. یہ کام تو اس لیے ہے تاکہ اس راستے کی نقل و حرکت سے کلمہ نماز کے اندر نور پیدا ہو, ضلع پیدا ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو. دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے, یعنی اللہ کا قرب عبادت سے ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کا قرب دعوت سے حاصل ہوتا ہے. دیکھو میری بات بہت ضروری بات ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے, اب مجھے یہ بات کام کرنے والے میں نظر آتی نہیں ہے اور مجھے اس کا فرق بھی بہت ہے, کیونکہ ہمارے ممبر سے یہ باتیں ختم ہو گئی. اب تو بقول مؤثر رضی اللہ علیہ کے کہ اللہ مرتے ہی مجھ سے سوال کریں گے کہ تو کام پکاروں کے حوالے کری آیا, کہ جو بھی تقریر کرے اور اس کی تقریر کو لوگ تبلیغ سمجھے. یہ کام تقریروں کا نہیں ہے, مؤثر فرماتے ہیں کہ اس کے بولنے والے دوسری تحریروں میں تم سے اچھے ہوں گے, لیکن دعوت کے دعوت تو صحابہ کرام کے طریقہ محنت کا نام ہے, تقریر کا نام دعوت نہیں ہے. ہم اس کا یقین ہو دل سے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ دعوت کی اجتماعی اعمال وہ افراد عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. اذا فرغ تفنصب, نبی جی جب آپ دعوت کے تقاضے فارغ ہو جائیں تو تھکائیں اپنے آپ کو عبادت میں. دعوت کے بعد عبادت, دعوت کے بعد ذکر, دعوت کے بعد تلاوت, یہ دعوت ہمارے عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا ہمارے عبادت کے لیے, دیکھو میری بات غور سے سننا, یہ کیا کہہ رہا سو نمت, اگر تم لوگوں نے ہمارے دعوت کو چھوڑ دیا ہمارے عبادت کی وجہ سے تو تمہارے ہمارے عبادت کے اندر ضعف پیدا ہوگا. ہمارے عبادت میں ضعف پیدا ہوگا. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا علیہ صاحب کے زمانے سے دعوت میں لگے ہوئے اور مولانا علیہ صاحب کے مشیر خاص ہے, مولانا علیہ صاحب کے ساتھ پھر جہاں علامہ حسن صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد الحمدللہ صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں رہے, فرمانے لگے مجھ سے ایک دن کہ میں نظام الدین آیا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب ایک جماعت آ رہی ہے علماء کی، میرا دل چاہتا ہے کہ اس جماعت کو آپ لے کر جائیں۔ مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت جماعت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ جماعت 3 دن کے بعد آئے گی۔ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت 3 دن تو میرے پاس فارغ ہیں۔ فرمایا کہ 3 دن کے بعد جماعت آئے گی، وہ جماعت میں لے کر جانا ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کام امر جامع ہے، ہم سب اس وقت یہاں اس میدان میں امر جامع پر ہیں۔ امر جامع کہتے ہیں جس سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے، اس کو امر جامع کہتے ہیں۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، ہم سب امر جامع پر ہیں اس وقت، امر جامع سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے۔ بغیر اجازت کے چلے جانا یہاں سے اس میدان سے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو منافقین ہوتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے۔ قرآن اسی طرح ہے جس کا قرآن میں استراد کر رہا ہوں کہ منافقین اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے۔ بعض وہ ہوتے تھے جو جرأت کے ساتھ جا کے اجازت لیتے، ان بیوتنا عورہ، کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ۔ بعض نے یہ بہانہ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ تقاضے پر جا رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ جا رہے ہیں ادھر ہم نہیں جا سکتے، ہمارے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں حسن و جمال بہت ہے، روم کی لڑکیاں ہمیں کو دیکھ کر ہم سے نہیں رہا جائے گا، ایسا نہ ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں گلابی تقویٰ، یہ بھی بیماری ہے۔ ہاں کیا تو نہیں نکلتے کہ بھائی میں تو سوچتا ہوں کہ بس میں تو کسی کونے میں پڑ جاؤں اور اللہ اللہ کروں۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، لکھ لینا، اس امت کی ذمہ داری کسی کونے میں بیٹھنے کی نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کا کام تھا کہ کسی نے مستوما بنا لیا، کسی نے اپنا معبد بنا لیا، اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر ذاتی ترقی چاہتے تو کونے سے مار لو، اور اگر عالمی دین انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو۔ یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصدیق میرا کونا، یہ سمت کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں ہے، یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصدیق میرا کونا، میری عبادت، بالکل نہیں، اس امت کا کام ہی نہیں ہے۔ اس امت کی ذمہ داری کے خلاف ہے اس امت کے تصور کرنا، اور تبلیغ اس لیے نہیں ہے کہ دوسرے دین سیکھنے کے بعد فارغ ہو جائے، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، تبلیغ کا مدرسہ نہیں ہے عمل سیکھنے کا۔ اس کام کی نقل و حرکت سے نماز کا درست ہو جانا، کلمے کے الفاظ کا ٹھیک ہو جانا، دین کی موٹی موٹی باتوں کا معلوم ہو جانا، یہ اس کام کا ایسا ابتدائی حصہ ہے جیسا بچوں کی نرسری ہوتی ہے۔ میری باتیں یاد رکھنا، بھولنا مت، میں آپ سے بات آگے چلوانا چاہتا ہوں، یہ باتیں امانت ہیں، کیونکہ میں ساری باتیں اوپر سے نقل کر رہا ہوں، میری ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے بکھر گئے کہ ہمارا تعلق اصل سے کمزور ہو گیا، یہ سمت کی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ 3 دن کیا چاہتے ہو؟ سب نے کیا کہا، حضرت اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اجازت لے کر جانا، ایمان والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے. یہ کیسے اجازت دے کے چلے جائیں؟ سامنے تقاضا ہے. یہ اجتماع ہو رہا ہے نا بھوپال کا, آپ سب حضرات یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ میں چلا لگنا کوئی وظیفہ ہے, اس وظیفے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. حالانکہ ہم سب یہاں اس اجتماع میں امر جامع پر ہیں. مولانا سر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ بھوپال اجتماع میں جلی کے جیل ساتھ چلو گھر فرمایا چلو, اور یہاں آ کے اجتماع میں ہر سب کی تشکیل کر دیتے. یہ جن تو اجتماع کے لیے آئے تھے کہ نہیں, ہمارا جمع ہونا تو جمع ہونے کے لیے نہیں ہے, ہمارا جمع تو تقاضوں کو بکھرنے کے لیے ہے, ہمارے جانا ہے, ہمارے جانا ہے, ہمارے جانے اس کو کہتے ہیں. یہ ہمارے جانے کوئی نہیں ہے کہ اجتماع کے بعد واپسی ہو جائے, یہ کوئی ہمارے جانے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے. اجازت کی ضرورت کون کرتے تھے بولو بھائی؟ منافقین. جی ہاں, قرآن اسی طرح ہے, لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئک هم المفلحون, کہ ایمان والے آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. قرآن نے صاف طور پر دونوں کا حال بیان کیا ہے, یہ منافقین آپ سے اجازت لیں گے ضرورت کے ساتھ, جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر آخرت پر وہ شکو پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایمان والے وہ آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. کہ ہم کیسے اجازت لے لیں واپس جانے کی, جبکہ اتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ذمہ دار لگانے ہیں, ہم کیسے چلے جائیں گے, ہم کیسے چلے جائیں گے, ہم تو مر جانے پر ہیں, ہماری واپسی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا واپس جانا یہاں نہ آنا برابر تھا, ہمارا واپس جانا اور یہاں نہ آنا برابر تھا. اپنے آپ کو پرانا کہہ کر اس عام مزے میں شریک کرنا جو اجتماع دیکھنے کے لیے آئے ہیں چلے جائیں, یہ پرانے کی ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کا اور ایمان والوں کا اللہ نے قرآن میں حال بیان کیا ہے, تو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف 3 دن کے لیے رائے پور جانا چاہتا ہوں حضرت رائے پوری کی خدمت میں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ, کیونکہ حضرت علماء اور مشائخ کی خدمت میں ساتھیوں کو بھیجتے رہتے تھے, اور علماء کی محبت اور ان سے تعلق پر ساتھیوں کو ابھارتے رہتے تھے تاکہ کہیں یہ محنت جہالت اور غفلت کے ساتھ نہ ہو. ہماری استاد والے کو یہ بات صاف طور پر نظر آتی تھی کہ اگر غفلت اور جہالت کے ساتھ ہماری جماعتیں پھریں گی تو اس سے وہ فتنے پیدا ہوں گے جن فتنوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا. نقل حرکت ضروری ہے لیکن علم اور ذکر کے ساتھ. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ, مگر 3 دن سے زیادہ مت لگانا, کیونکہ جماعت یہاں پہنچ جائے گی 3 دن کے بعد, وہ جماعت آپ کو لے کے جانا ہے. اس سے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب گئے رائے پور, اور رائے پور میں 3 دن مفتی صاحب نے گزارے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے وہاں کے قیام میں مجھے ایسے انوارات اور ذکر میں ایسی کیفیات محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے خیال کیا کہ بھئی جب یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے, رہا تبلیغ کا کام, تو تبلیغ کا کام بھی تو اسی کے لیے ہے کہ مجھے یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ 3 دن کے بجائے 5 دن یہاں کر دوں, جماعت انتظار کر لے گی 2 دن, یہ جماعت کو اور لے جائے گا, میں جماعت سے جا کے جڑ جاؤں گا, میں اگر اور قیام کر لوں تو کیا حرج ہے. اس خیال مفتی صاحب نے 2 دن قیام بڑھا دیا رائے پور میں. خیال اس خیال سے کہ یہ کیفیات پھر کب محسوس ہوں گی, کب حاصل ہوں گی. جماعت کے کام تو کرنا ہی ہے, کام ہی ہمارا کبھی کا کام ہے. ادھر ہر انتظار میں جسے عابدین کہہ کر گئے تھے 3 دن کے لیے, آج 5 دن ہو گئے. تو مولانا صاحب عبداللہ علی نے خط لکھا شیخ کو سہارنپور, اور یہ لکھا خط میں کہ زین العابدین 3 دن کے لے کے کر گئے تھے, 5 دن ہو گئے ہیں, جماعت انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, مفتی صاحب تک واپس نہیں آئے. حضرت شیخ رائے پور تشریف لے گئے سہارنپور سے, اور مفتی صاحب سے کہا, مفتی صاحب اب تک یہاں کیا کر رہے ہوں؟ مفتی صاحب نے اپنی بات رکھی کہ حضرت میں 3 دن کے لیے آیا تھا, لیکن یہاں آ کر ایسی لذت اور ایسی کیفیت اور ایسے انوارات محسوس ہوئے کہ میں نے یہاں کا قیام بڑھا دیا. شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے, مفتی صاحب اجتماعی انفرادی شیخ نے فرمایا مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ, انفرادی اعمال کے پہاڑ غوث سننا بات, مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں. یہ شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے. انفرادی اعمال کے پہاڑ اور کیوں نہ ہو, اور ایسا کیوں نہ ہو, ہماری کیونکہ نظر اصل سے ہٹی ہوئی ہے, اس لیے ہمیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے, کیوں نہیں آپ اصل کی طرف جاتے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کے لیے پھیر گئے, جماعت روانہ ہو گئی. ایک اجتماعی تقاضا تھا, ایک انفرادی تقاضا تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ تم گئے نہیں کہ یا رسول اللہ جماعت یہ روانہ ہوئی ہے صبح, دوپہر تک کی بات ہے, میری سواری تیز ہے, میں جماعت کو جا کر پکڑ لوں گا, جماعت یہ گئی ہے ابھی, میرے پاس تیز سواری ہے, تم ٹھیک کیوں ہے کہ جی میں تو آپ کا خطبہ, آپ کی دعائیں, آپ کے پیچھے نماز, آپ کے مسجد کی فضیلت, کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں صلاۃ فی مسجد ہذا افضل من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام, کہ اس مسجد کی فضیلت, آپ کا خطبہ, آپ کی دعائیں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تمہاری جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی ہے, ہماری سب سے بڑی جہالت اور حماقت یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی نقل و حرکت کو ان کے زمانے اور محض قتال پر محمول کیا ہوا ہے. ہمیں صحابہ کے جذبے والی محنت سے اسی غلط فہمی نے محروم کیا ہے, ہمیں صحابہ کے جذبے والی نقل و حرکت سے جو محروم ہوئے ہیں اسی لیے محروم ہوئے. میں بہت ضروری بات کر رہا, ہمارے مجمع کا مجمع تو بیچارہ کیا, مجمع تو تابع ہے, ہمارے تو عملے کا بھی یہ جذبہ نہیں ہے, جیتے بیٹھے نا میں کیا بتاؤں, بس تبلیغ کو خانقاہ بنا دیا, کیا کہوں. اللہ خدا کی قسم اس راستے کی نقل حرکت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ ہے نہیں, اس کا ہمیں یقین ہو. تمہیں گشتے وہ مزہ آئے جو مدد میں تنہائیوں میں نہ آئے, اور تنہائی کی عبادت میں جو لذت آئے گی وہ گشتوں کے بعد آئے گی. یہ تو مانتا ہے تو بیانات میں ہے, یہ تو پڑھتے نہیں ہے کہ بیانات. ہر زمانے کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہو اس لیے بات اصل سے ہٹ رہی ہے. اصل کی طرف چلو. میں تو کہا کرتا ہوں کام کرنے والوں سے کہ کام کرنے والوں کو تو حضرت کے بیانات کے سوا کچھ اور پڑھنا نہیں چاہیے. جتنا ان کا مطالعہ کے بیانات میں اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی ان احکام پر بصیرت اور استقامت ہوگی. جتنا کام کرنے والوں کا مطالعہ حضرت کے بیانات میں اور حضرت کی ہدایات اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی کام میں ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کی استقامت اور بصیرت ہوگی. کیوں نہ ہو رواحا, وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے. 5 گھنٹے نہیں, 500 سال زمانے کے اعتبار سے, 500 سال اور زمینی اعتبار سے کہ زمینی اعتبار سے وہ تمہاری جماعت تم سے اتنا آگے چلی گئی کہ تمہارے کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو گیا. روایت میں اسی طرح ہے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی تنہائی کی عبادت, تو منتخب حدیث میں جو روایتیں نقل کی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے اعمال کے فضائل, اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے اعمال کے فضائل, کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے سامنے شب قدر میں سالہ سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کام کو کوئی ایسی تنظیم نہ بنا دینا کہ یہ اپنا پروگرام بنا کے نکلیں اور چلے 4 مہینے لگا کے واپس آ جائیں. ہمارے دعوت عبادات کے لیے غذا کی طرح ہیں, غذا کی طرح. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک وقت اگر کھانے کو نہ ملے اور اسے جسمانی ضعف محسوس ہو, اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک عمل دعوت چھوٹ جائے تو عبادات میں اس طرح ضعف محسوس ہو جس طرح غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا ہے کہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں, تعلیم چھوٹ گئی کوئی بات نہیں, ان اعمال سے جہاں پہنچنا تھا وہاں تو ہم پہنچ گئے. ہم تو نماز سے نہیں پڑھتے تھے نعوذ باللہ, پہلے ہماری زندگی بہت خراب تھی, اب تو جی اعمال کا حاصل تھا تو حاصل ہو گیا. پھر کیا ضرورت ہے, اگر کبھی ناغا بھی ہو جائے تو کیا بات ہے, اگر سال کے 4 مہینے چھوٹ جائے سیدھا چھوٹ جائے تو کیا بات ہے, کون سا گناہ ہے. یہ ساری بات اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ اعمال دعوت محض اعمال سیکھنے کے لیے کیے جانے لگے ہیں. نہیں خدا کی قسم, بالکل خدا کی قسم یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے, بالکل نہیں. میں آپ سے صاف طور پہ کہہ رہا ہوں, اس دعوت کے ذریعے اعمال کا سیکھ لینا ایسا ہے جیسا بچوں کے لیے نرسری میں شروع کے کچھ الفاظ کچھ حروف سیکھ لینا. آگے کے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں, بڑی بڑی پڑھائیاں ہوتی ہیں, نیندیں اڑا دینے والی پڑھائیاں ہوتی ہیں ان کی. حالانکہ سارا جہل ہے, سارا کا سارا جہل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انسانی تجربات کو علم کہنا سب سے بڑی جہالت ہے, لیکن کوئی سر راضی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے آگے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ علم سے مستغنی نہیں ہوتے. غور سے سنو, تبلیغ کے کام سے کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا یہ اس کام کا انتہائی ابتدائی درجہ ہے, بہت ہی ابتدائی درجہ. یہ کام کا منتہا نہیں ہے. چنانچہ میں جو عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کا یہ فعل اور حضرت شیخ کا اس پر یہ فرمانا, حضرت شیخ کا یہ فرمانا کہ مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے چھوٹے ہوتے ہیں. اب تو یہاں کیا کر رہے ہو رائے پور میں, کیوں نہیں گئے نظام الدین؟ پھر آج صاحب واپس آئے, پوچھا مولانا صاحب رسالے نے مفتی صاحب کیا ہوا, کہاں کہاں داخل ہو گئی؟ کیا حضرت یہ بات تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ شیطان کام کرنے والوں کو کسی حرام میں, کسی گناہ میں, کسی تجارت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے, کسی زراعت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے, کسی جائز کام میں نہیں پھنسائے گا, بلکہ شیطان اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے ادنا میں مشغول کر دے گا. تاکہ کام کرنے والا یہ کہے کہ صرف یہ کام نہیں ہے, یہ بھی کام ہے. شیطان کام کرنے والوں کو گناہ میں تفصیل آئے گا, اسے بھی چونک جائیں گے, کیونکہ اتنا تعلق تو دعوت کے ذریعے اللہ کا حاصل ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے ہیں, بچنے لگے ہیں. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا سمجھ جاؤ یہ گناہ کر لو, نہیں, وہ آگے سے ہٹا کر اپنا مشغول کر دے گا, تاکہ یہ یوں کہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, کام یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں, اور کام یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں کا کام ہے. سمجھ لیں کہ شیطان اعلیٰ سے ادنا کی طرف لائے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, میں نے چند باتیں عرض کی ہیں, امتحان سب کا ہوگا, اخلاص کا, اطاعت کا, استقامت کا, اس لیے اپنے آپ کو ان اصولوں کے ساتھ قبول کرواؤ. قبولیت کی شرط ہے کہ قبولیت کی شرط وہ صفات ہیں, قبولیت کی شرط صفات ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے اس ابتلا میں وہ صفات پوری کر کے دکھلائیں جو اللہ کو مطلوب تھی. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم سے ملت کے امام بنانے والے ہیں. امامت یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہ فرض پڑھا دے, نہیں, امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. یہ کہاں امامت کا ہے, یہ کہاں امامت کا ہے, پیشوا دین کو امام کہتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا بچپن میں, پیشوا دین کو جانا امام, امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. چار نمازیں پڑھا دے, چار تین نمازیں پڑھا دے, پانچ نمازیں پڑھا دے, امام صرف نماز کا امام نہیں ہوتا, امام تو پورے دین کا ہوتا ہے. اس زمانے امام کہنے لگے اس کو جو نماز پڑھاوے, پہلے اماموں کہہ رہا تھا جو دین کے تمام شعبوں کے اعتبار سے رہبری کرے امت کو, اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جس پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ صفات پوری کر کے دکھلا دی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ملت کے امام بنا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما, قال من ذریتی, کہ جو میری اولاد میرے بعد والے, کہ اگر ان صفات پر نہیں ہے تو ہمارا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی عہد نہیں ہے. ہمارا عہد ان سے ہے جو ہماری صفات پر پورے اترے, ہمارے احکامات پورے پر پورے اترے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا, کام نے پردہ زیادہ ہوا ہے, کام نے پردہ زیادہ ہوا ہے, یہ اللہ کی یہاں قبولیت کی بات نہیں ہے. یہ تو پردہ پڑا ہوا ہے مخلوق سے, خالق سے نہیں پردہ پڑا ہوا ہے, یہ تو اللہ کی ستاری ہے, اس نے چھپایا ہوا ہے, یہ تو اللہ کی ستاری ہے, کس نے چھپایا ہوا ہے. اگر یہ پردہ کھل گیا دنیا میں تو ہمارا حساب بہت سخت ہو جائے گا, کہ اپنی غلطی کا بھی حساب اور کام کو متہم کرنے کا بھی حساب. کہ حضرت میں ذمہ داری ڈالی تھی ایک کام کی, تم نے اس کام کو کیسے پیش کیا؟ اسے وہاں صاحب فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کی زندگی اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. کام کرنے والوں کی زندگی اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. کام کرنے والی زندگی اجتماعی ہے, ان کی تجارتیں, ان کی شادیاں, ان کی زراعتیں, ان کی ملازمتیں, ان کی شکلیں, ان کے لباس, ان کے اعمال, ان کے اخلاق دنیا دیکھے گی. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تحجد, ہماری تلاوت, ہمارا ذکر, ہماری نماز یہ دنیا دیکھے؟ ہر چیز نہیں. یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, دنیا نہیں دیکھے گی. امت اس کام سے یا بدزن ہوگی کام کرنے والوں کے ذریعے, یا امت اس کام پر قربان ہوگی کام کرنے والوں کے ذریعے. ذمہ داری اجتماعی ہے, جس کام میں لگ گیا اس کی شخصی فیض زندگی ختم ہو گئی, ہماری فیض زندگی کوئی نہیں ہے. کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, اس میں دخل نہ دو, کہ نہیں, آپ کا ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ دائی اپنی ذات سے ہوتا ہی نہیں ہے, دائی اپنی ذات سے ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو امت کا ہے. وہ تو اس وقت تک اپنی ذات سے ہے جب تک اس کام میں نہیں لگا ہے, جب اس کام کا ہو گیا تو اس کی ذاتی زندگی ختم ہو گئی. اس کا درکام اجتماعی ہے. آپ کی تجارت بھی لوگ دیکھیں گے, آپ کی شادی بھی دیکھیں گے. دیکھو بھائی کام کرو کی شادی دیکھو, کہ نہیں میرا پرسنل معاملہ ہے, کہ نہیں کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے, کوئی پرسنل معاملہ بالکل نہیں ہے. آپ کا پرسنل ختم ہو گیا, آپ کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں, کیا میں آپ کے مشورے میں آتا ہوں اور میں تو آپ کے تقاضے پر چلتا ہوں, یہ تو میری شادی ہے, اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں, آپ کی شادی سے, آپ کی تجارت سے, آپ کی زراعت سے, آپ کی ملازمت سے, آپ کی انفرادی زندگی سے پورا مطلب ہے. کیوں؟ کہ امت آپ کو دیکھے گی. دائی کی زندگی اجتماعی ہے, کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنی ذاتی زندگی کو سنت پر لا کر. کیوں بھائی, ایسا عبدالعلی کا تو سب سے زور اسی پر تھا کہ میرا کام حیائے سنت کے لیے ہے, میرا کام حیائے سنت کے لیے ہے. لیے تمام مشائخ میں سب سے کم خلفاء معاویہ صاحب کے, کیونکہ حضرت کے یہاں سختی اتنی تھی سنت کے احیاء میں کہ کوئی اس خواب نظر ہی نہیں آتا تھا, اس خواب نظر ہی نہیں آتا تھا. جو خلافت کا بٹوارہ جو ہوتا ہے نا, وہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سنت کی پابندی نہیں ہوتی. کوئی آزادی بھی نہیں تھی, بہت بھاری کام تھا یہ خلافت کا. تو میں عدل کیا تھا کہ خلافت یہ نہیں ہے کہ آگے حاکم بن جائے, خلافت تو سنت کے احیاء کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے. حکومت خلافت حکومت کو کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. خلافت کہتے ہیں اس سنت کے احیاء کا بوجھ برداشت کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف آیا ہے. وہ سنت ایسی ختم ہوئی, ایسی ختم ہوئی کہ اب حکومت خلافت ایک چیز بن گئی, ورنہ حکومت خلافت کا ایک جز تھا. ہمیں میرے دوستو عزیزو, ہمیں اس کام میں مزاج نبوت سے چلنا پڑے گا. مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ اس کام کو ساری دنیا کے طریقوں اور ساری دنیا کے مزاج اور ساری دنیا کے لوگوں کے کی طبیعتوں سے ہٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور آپ کی طبیعت اور آپ کی چاہت اور آپ کو اصول کے مطابق اسے ہم کو کیا جائے. کیا ہے مزاج نبوت؟ مزاج نبوت یہ ہے کہ دعوت میں سنت کا مزاج لاؤ. ہمارے درمیان جتنے مشکلات ہیں وہ سب اس لیے ہیں کہ کام کرنے والوں کی طبیعتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے مختلف ہے. ساری پریشانی اس لیے ہے کہ ہماری طبیعت آپ کی طبیعت سے مختلف ہے. ہم اس کام کو چاہتے ہیں اپنی طبیعت سے, آپ اس کام کو کرتے تھے اپنی طبیعت سے. آپ کی طبیعت اللہ نے کی ہے. اپنے آپ کو مزاج نبوت پر لاؤ. کہ کیا مزاج نبوت ہے؟ کہ مزاج نبوت کی سب سے پہلی چیز عمومیت ہے. کیا ہے؟ عمومیت. کہ مزاج نبوت کی سب سے پہلی چیز عمومیت ہے کہ اس کام کو عمومیت کے ساتھ کرو اور عمومیت کے ساتھ رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جی ہم آپ کے لیے ایک ایسی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنا دیں, کیونکہ آنے والا پوچھتا ہے ایوکم محمد, تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آخری نبی اللہ کے. آنے والا پوچھا کرتا تھا ایوکم محمد, تم سارے بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں محمد کون سے ہیں؟ آپ صحابہ اس طرح بیٹھتے صحابہ کے ساتھ کہ آنے والا نیا آدمی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا. حالانکہ آپ کی وضع قضا, آپ کا چہرہ, آپ کا نور سب اپنی جگہ, لیکن آپ صحابہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے کہ نیا آنے والا پوچھتا ایوکم محمد. تو اللہ کہ نہیں, صحابہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی امتیازی شان ہو اور میرے لیے غیروں کی طرح کوئی تخت یا کوئی کرسی یا کوئی میرا مقام ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اس طرح رہوں کہ تم میری گردن کچل کر چلو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی امتیازی شان نہ ہو. کام کرنے والوں کا یہ مزاج ہو کہ ہم اس طرح رہیں کہ امت ہماری صحبت سے توازن پر آ گئے. چھوٹا بن کر ایک عمومیت کی بات یہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں. یہ بات نہیں تھی کہ بھئی ہمارا ایک درجہ ہے, ہمارا ایک مقام ہے, یہ ایک عام آدمی ہے, اس عام آدمی کو کوئی بھی دعوت دے دے گا. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں, بات کرتے رہے کرتے رہے. منشی بشیر صاحب کسی کام کے لیے آئے انتظار میں کہ اس بات سے فارغ ہوں تو اپنی بات کریں. ہر بات کر رہے ہیں, خود دیر ہو گئی. تو حضرت مشیر نے دیکھا, تو مشیر کیا بات ہے, آؤ بیٹھو. مشیر نے کیا کہہ رہے تھے, آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں, میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں, اگر آج یہ بات مجمع سے کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا. اسی لیے میں سب سن لیتے. حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارا کام تنظیم نہیں ہے, ہمارا کام تنظیم نہیں ہے. یہ تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے کہ نظم کر کے جمع کیا جائے, کیونکہ تنظیموں کا مزاج یہ ہوتا ہے, دیکھو میری بات غور سننے میں کیا کہہ رہا. تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم مطلوب ہیں اور لوگ طالب ہیں. دعوت کا مزاج یہ ہے کہ نہیں, دائی طالب ہے, امت مطلوب ہے. دائی طالب ہے, امت مطلوب ہے. ہم مطلوب نہیں ہیں, ہم تو طالب ہیں, امت مطلوب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام سے عام آدمی کو ایسے جا کر دعوت دیتے آپ کہ دیکھ رہے سمجھتے کہ اس سے کوئی گہرا تعلق ہے. اور یاد رکھنا کہ اللہ کی غیبی نصرت وہ صرف انفرادی دعوت پر نازل ہوگی. جو لوگ بےچارے کرامتوں والا کے نصرت سمجھتے ہوں ان کی تو سمجھ میں بات کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ تو بزرگ کرامتیں پڑھ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ نصرتیں ہیں, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نصرتیں میری ایسی نماز بن جائے کہ اس نماز پر یہ نصرت آ جائے. بلکہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو, صحابہ کرام کے ساتھ جو ان کی ضروریات کے پورا ہونے پر نصرت نازل ہوئی ہیں وہ بھی غیبی نصرت نہیں ہے. دیکھو میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں, وہ تو اعمال کا سایہ ہے, وہ تو اعمال کا سایہ ہے. کھانے کے بغیر کھانا آ گیا, بکری کے بغیر دودھ مل گیا, پانی کے بغیر پانی حاصل ہو گیا, یہ تو اعمال کا سایہ ہے. اسی کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں جب دیکھیں قبضہ رکھے جوانوں نے تو وہ بیچارے کرامت والوں کی طرف چل پڑے کہ بھائی آپ اہل کرامت ہیں, ہمارا یہ کام بھی کرا دیں. اس نے ان کے عقیدے کو اور کھویا, اس نے ان کے عقیدے کو اور ضائع کر دیا, کیونکہ عقیدت ان لوگوں سے ہو گئی جن کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوتی تھی. نہیں خدا کی قسم بالکل نہیں, میں بہت ضروری عبادت کر رہا, ہمارے عملے کے بندے کی سطح دن بدن نیچے گر رہی ہے. مجھے تو بڑا قلق ہے اس کا. کیا کہتے ہیں کہ موٹی موٹی باتیں کرو, موٹی موٹی باتیں, کام کو بھی سطح میں ناس کیا ہوا ہے اور عملے کا بھی, موٹی موٹی باتیں. ہم کہاں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی ضرورتوں کا غیب سے پورا ہو جانا یہ غیبی نصرتیں ہیں. ان کا تعلق دعوت سے نہیں ہے, ان کا تعلق تو اعمال سے ہے, اور کرامتوں سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں, کبھی بھی نہیں, قیامت تک بھی نہیں ہوگا کہ کرامت سے امت کا مسئلہ حل ہو جائے. کرامتوں سے تو افراد کے مسئلے حل ہوتے ہیں, امت کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. بھائی اقبال سن رہے ہو, کرامتوں سے تو کیا ہوتے ہیں, افراد کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بھائی کسی کو کرامت سے شکر مل گئی, یہ ٹھیک ہے, ایک فرد کو شکر مل گئی, ہائے میں کیا عرض کروں, غیبی نصرتیں کیا ہیں. دیکھو غور سے سننا, غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں جو غیروں کو اسلام قبول کرنے پر عاجز کر دے, اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. نصرت کہتے ہیں اس مقصد کا پورا ہونا جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. دیکھو نصرت کہتے ہیں اس مقصد کا پورا ہونا جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں, وہ ہے غیبی نصرت. ابھی تو بیچارے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظاہر کی خرام کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں اس کام کے کرنے میں, ابھی تو مسلمان اس کو غیبی نصرت سمجھ بیٹھے, ان کی تو سطح بہت گری ہوئی ہے. یہ غیبی نصرت ہے, پانی نکل آیا کہیں سے, کھانے میں اتنی برکت ہو گئی کہ سارے صحابہ نے غلہ اٹھا لیا اور بھرنے کے لیے بورے بورے سب بھر گئے, اور غلہ اٹھانے کے لیے کوئی برتن نہیں رہا, اتنا زیادہ غلہ ہو گیا. حضرت جابر کا اتنا کھانا ہوا کہ ایک چھوٹے بکری کا بچہ سب نے کھایا. ہمیں روایت میں ہے, ایک روایت میں کہ آپ نے بکری کا بچہ زندہ واپس کیا ان کو, کہ لو یہ ہمارا بچہ واپس جو ذبح ہوا تھا وہی, یہ بھی روایت میں ہے. یہ غیبی نصرت ہے حکم صلی اللہ علیہ کے, کہ یہ مددیں یہ نصرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. جی ہاں, جوانی سے بھی پہلے, نبوت سے بھی پہلے. کب سے پہلے؟ جی ہاں, میں تو سن رہا تھا کیونکہ باتیں سب بھی سنتا رہتا ہوں. کہتا یوں نہیں کس طرح کی استداد ہی نہیں ہے, استداد ہوتی ہے تو اتحاد بھی ہوتی ہے. ایسا بیان کر رہے تھے مسیح نے کہ بھائی ہمارا ایسا ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہمارے لیے آسمان سے کھانے اترے. میں نے کہا اس نے تو ایمان کھو دیا, اس نے تو ایمان کھو دیا. ہمیں سے بلا رہے بھائی تری کیا, یہ کیا ظلم کیا تھی. اگر کسی شخص کا ایمان اس حق کو پہنچ جائے جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ کو مطلوب ہے اور اس کے ساتھ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے. لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے, یہ ایمان کی چوٹی نہیں ہے. تو اسے ایمان کی چوٹی سمجھے, یہ کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہو گیا بیان سن کے ایک صاحب کا, میں نام ہی لیتا ان کا, کہ ایسے ایمان بن جائے جیسے ایمان صحابہ کا تھا. یہ مطلب ایمان کا, کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح عمل کر کہ اللہ اگر یہ تیرے عمل پر دنیا میں کچھ نہ دے تو اس کا شبہ بھی نہ گزرے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اسے کہتے ہیں ایمان. یہ کیسا ایمان کہ اللہ میرے عمل پر یہ کر دے؟ یہ تو چاپلوسی ہے بقول حضرت کے. کہاں سے بھی نسبت ہے کہ خبر ہی نہیں اس کی, تو لوگ غیب نسبت اس کو سمجھے ہوئے ہیں کہ بغیر پانی کے پانی مل جائے, بغیر کھانے کے کھانا مل جائے, بغیر کپڑوں کے کپڑے مل جائے, بغیر سواری کے سواری مل جائے, گدھا زندہ ہو جائے. جی ہاں, صاحب نے گدھا زندہ ہو گیا, مرا ہوا تو کیا ہو گیا؟ کہ ہم نے تو گدھا اس کام کے لیے زندہ کیا ہے, تمہاری تھوڑی زندہ کیا ہے. یہ تو کام کی نصرت ہے, آپ کی کرامت نہیں ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا ایک بات کہ غیبی نصرت, اب تو آپ سمجھ گئے نا کیا غیبی نصرت. یہ غیبی نصرت کس عمل پر نازل ہوگی؟ جب یہ بات کا نوٹ کر لینا کہ یہ غیبی نصرت عبادت پر نازل نہیں ہوگی, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم کیا کریں, عقیدے کمزور اور کسے بزرگوں کے عقیدے کمزور اور کسے بزرگوں کے, تو کرامت تو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ انتہا ہے غیبی نصرتوں کی. نہیں, تو دو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیبی نصرت کیا ہے اور وہ نازل کس عمل پر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ ساری بات اس پر کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت اصل تھی. بیان اجتماعی بیان تو ایک جزوی چیز ہے, وقتی چیز ہے, ایک وقتی چیز ہے. اور وہ روزانہ ثابت بھی نہیں ہے آپ سے کہا روزانہ بیان کیا ہو. جی ہاں, اجتماعی بیان روزانہ کے ثابت نہیں ہے, انفرادی دعوت ثابت ہے ہر حال میں روزانہ انفرادی دعوت ثابت ہے. اجتماعی دعوت تو وقت وقت پر ہوئی ہے. دیکھیں, فی دعوت مستقل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے, آپ کا راستے میں ایک شخص نظر آیا گزرتا ہوا. یہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معبود ہونے اور میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی تو میں جب دوں, جب اس پر کوئی گواہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں کیسے مانوں آپ کے کہنے سے؟ آپ بھی فرض دیں بھی فرض دوں, آپ کہہ کے میں اللہ کا رسول ہوں, آپ کو کیسے مانوں اللہ کا رسول جب تک کوئی آپ کے پاس کوئی گواہ نہ ہو. تو آج کل میں آپ کو بتاؤں, ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کرے حکومت کے آدمی تبلیغ میں لگ جائیں, اللہ کرے ماں والے تبلیغ میں لگ جائیں, اللہ کرے فلاں عہدہ تبلیغ میں لگ جائیں. اگر یہ لگ گئے تو اس وجہ سے کام بہت آگے بڑھ جائے گا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر جب آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کے جوتے آپ کے خون سے بھر گئے, تو آپ نے حضرت شہروں کو دعوت نہیں دی جو آقا تھے, ان دونوں کا غلام مشترک عداد اس کو ہمیں دعوت دی, عداد کو دعوت دی, عثمہ شیبہ کو نہیں. کہ بھئی اگر عثمہ شیبہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پھر تو ان کے غلام ان کے چھوٹے سارے مکے میں ہنگامہ ہو جائے گا سارے طائف میں کہ عثمہ شیبہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے دعوت دی عداد کو, نہ کر رہا کہ ہم تو یہ سوچیں گے کہ کسی بڑے آدمی کو دعوت دیں. آج کے کام کرنے والوں کو خواص تک بات کے پہنچانے کا عوام میں گشت کرنے سے زیادہ زیادہ شوق ہے. مجھے خواص میں بھیجتے ہو, میں خواص کر رہا ہوں. سمجھے تو فرمائے عائشہ مالداروں سے بچ کر رہا کر, ہمارے عائشہ سے کہ عائشہ مالداروں سے بچ کر رہا کر. تمہیں سمجھتے تھے کہ مالداروں کے روزداروں کے دروازے کہ یہ فتنوں کے موقع ہیں, یہ فتنوں کے موقع ہیں, کیونکہ اللہ زیادہ قریب ہے غربا اور قسم پرس لوگوں کے. حدیث قدسی ہے ضعفائکم کہ مجھے ضعفا میں تلاش کرو, حدیث قدسی ہے ضعفائکم, اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ضعفا میں تلاش کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاتھی کو دعوت دی. اس نے کہا کہ جی گواہ کون ہے آپ کی رسالت پر کہ میں آپ کو اللہ کا, کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کروں. آپ نے فرمایا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر ہیں میرے صحابہ ہیں, یہ سب مسلمان لے چکے ہیں تم بھی لے آؤ. آپ نے فرمایا اس وادی کے کونے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا میرے رسول ہونے کی. دیکھو میرے رسول, میں جو میں عرض کر رہا ہوں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں, سمجھ لو آج کی غیب رسول کسے کہتے ہیں. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا خود چل کر آیا دور سے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ اور درخت اور دیہاتی, آپ نے درخت سے پوچھا, تین مرتبہ گواہی لی درخت نے, تینوں مرتبہ انسان زبان میں گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, درخت نے گواہی دی تین مرتبہ. اس آدمی نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, درخت واپس چلا گیا اپنی جگہ. اس کو کہتے ہیں غیبی نصرت. یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہی ہے. آپ جتنے بڑے بڑے اجتماع کر لو, جتنے بڑے بڑے مرکز بنا لو, جتنی بڑی بڑی شرائیں بنا لو, خدا کی قسم اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ تنظیم ہے, تنظیم یہ, یہ سب نظم ہے, یہ سب نظم ہے. اس میں نہ کام کی ترقی ہے نہ کام کرنے والوں کی ترقی ہے, کچھ نہیں ہے. ان عمارت کو دیکھ کر خوش ہونا, یہ تو دنیا کی محبت کا, یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. مالیاتات ملفوظات میں ہے, یہ تو مالیاتات ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی عمارت, مدرسے کی عمارت, ان کی حضرت سمجھتے تھے کہ ان کو بےہودگی کی نظر سے دیکھو. وہ جیسا کہ محفوظ سے چھپا ہوا ہے, بےہودگی کی نظر سے دیکھو عمارت کی خوبصورتی کو, بےہودگی کی نظر سے دیکھو اس کو, محبت کی نظر سے مت دیکھنا, ورنہ دنیا کی محبت زیادہ آ جائے گی. نہیں, وہ تو اندر اندر جو اعمال ہیں وہ مطلوب ہیں, وہ چاہے کسی میدان میں ہوں, وہ چاہے کسی چھپر میں ہوں. کہ عمارت کی پختگی کو بےہودگی کی نظر سے دیکھو, یہ مان لیا تھا کہ ملفوظ ہے. تو مرکز ہوا, اجتماع ہوا, ممبر ہوا, یہ تو سب اعزازی چیزیں ہیں, انتظامی چیزیں ہیں. ہاں, ان نقشوں نے انفرادی دعوت کو ہلکا کر دیا پرانے کی نظر میں, یہ پکی بات ہے. ان نقشوں نے انفرادی دعوت کو پرانے کی نظر میں ہلکا کر دیا. غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں, انفرادی دعوت جو میں نے عرض کیا ہے کہ درخت نے سر کر آ کر گواہی دی. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ غیبی نصرتیں اسلام کے ابتدا میں ضرورت تھی, ان غیبی نصرتوں کو قیامت تک ضرورت ہے, ان غیبی نصرتوں کو قیامت تک ضرورت ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ایک بات میں نے عرض کی ہے، انفرادی دعوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ تھی کہ آپ کی دعوت میں اجتماعیت اور آپ کی دعوت میں عمومیت اور آپ کے مزاج میں لینت، نرمی، عمومیت اور لینت، کہ آپ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتے بدلہ لینے کے لیے کہ ہاں میں نے کسی کو مارا کہ تم مجھے مار لو، اور آپ کی دعوت میں کسی کا انکار نہیں تھا کہ ہم سب کے سب ہمارے، منافقین کو بھی نبھایا آپ نے، اور منافقین تو آپ کے مشورے میں شریک ہو جاتے، یہ نہیں کہیں تو نکالا مشورے سے تاکہ ہم اپنا مشورہ کریں، ہاں منافقین اسلام کے دشمن وہ کہاں ہوتے تھے آپ کے مشورے میں، نکل لو مشورہ کہ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کون 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 منافق ہیں، یہ نہیں کہ بھائی ان کو نکالو پھر مشورہ کریں گے، تو آپ منافقین کی موجودگی میں مشورہ کرتے اور پھر بعد میں توریہ کرتے، یعنی اپنا رخ بدلتے کہ نہیں ہمیں ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، کیونکہ منافقین جا کے خبر کرتے کفار کو کہ ان کا ادھر جانے کا ارادہ ہے، اب ہمارے کہ نہیں ادھر جانا ہے، بعد جب صحابہ سے فرماتے منافقین کے جانے کے بعد، مگر یہ نہیں کہ بھائی ان کو نکالو، کہ نہیں بھائی ان کو نکالنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر والے ان کو ہمارا سمجھتے ہیں، ہم ان کو نکالیں گے تو باہر والے کہیں گے کہ ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہے، ایسی سوچ کس کی ضرورت ہے؟ کہ یہ بات وہ سوچ سکتا ہے جس کے دل میں وسعت بھی ہو اور اللہ نے اس کو حکمت بھی دی ہو، یہ کام تو حکمت سے چلے گا، حکومت سے نہیں، کہ یہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں، حکومت میں یہ بات ہوتی ہے یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ بادشاہ کو مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا وہ ہمارا ہے، جو نہیں مانے گا ہمارا نہیں ہے، اور ہم منافقین کو بھی نبھا رہے، اس لیے ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، مزاج نرم بناؤ، اور دیکھو اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر صحیح بات کا مذاکرہ کرو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہ بات صحیح بات یاد دلا دو پھر حساب اللہ پہ چھوڑ دو، حساب اسے چھوڑ دو ہاں اللہ پہ چھوڑ دو، یا حساب اللہ پہ چھوڑو، ہم حاسب نہیں ہیں، نہ ہم ربی ہیں کہ ہم تربیت کریں، ربی تو اللہ کی ذات ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہی یہی ہے، تربیت کرنے والا، عبادت کی ضرورت کی تربیت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب کھانا کہ وہ رب رازق ہے، نہیں رازق ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ رب ہر اعتبار سے تربیت کرنے والا، رب الارباب، یہ تربیت اللہ کرنے والے ہیں، میرا آپ تو تربیت کرنے والے نہیں ہیں، ہاں ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ صحیح بات یاد دلا دو، اس تک بات پہنچ گئی ہے، اب اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، لست علیہم بمسیطر، کہ نبی جی ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ساتھی کی پکڑ کریں کہ یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا، کہ نہیں آپ بتا دیں ایسے کرنا ہے، ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے استغفار کریں، ٹھیک ہے، ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو تو استغفر اللہ، کیا آدمی کے لیے استغفار کیجیے، یہ نہیں کہا تو نکالے کہ اسے کام غلط کیا اسے نکال دو، ہمارے یہاں اس کا تو کچھ صبر ہی نہیں ہے، کسی کو گھر سے روک دیا، کسی کو تعلیم سے روک دیا، کسی کو بیان سے روک دیا، بالکل نہیں، کہ جو بات صحیح ہے وہ بتلا دو، وہ جن سے غلط ہو رہا ہے کہ ان کی اصلاح کر دو اور پھر ان کے لیے دعا کرو، یہ ہمارا پکڑ نہیں ہے کہ بھائی ان کا مواخذہ کرو ایسا کیوں کیا ہے، کہ ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو مذاکرہ ہے صحیح بات کا، اور تجسس بھی نہ کرو گی تو ہمیں لگے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا، تحقیق بھی نہیں ہمارے یہاں، ہاں تحقیق نہیں ہے، دیکھو غور سے سننا کہ تحقیق نہ کرو بلکہ تاویل کرو، کیا کرو؟ تاویل، تاویل تحقیق میں کیا فرق ہے؟ ذرا غور سے سننا بات، کسی ساتھی کی غلطی کی تحقیق میں تاویل میں کیا فرق ہے؟ تحقیق پر کہتے ہیں اس کے گناہ کو ثابت کرنا، اور تعویل کہتے ہیں اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دینا, اس کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دینا, یہ تعویل ہے. صحابہ تحقیق نہیں کرتے تھے, تعویل کرتے تھے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہیں کرتے تھے, ثابت کرتے تھے, بلکہ تحقیق نہیں کرتے تھے بلکہ تعویل کرتے تھے کہ گناہ ثابت نہ ہو. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے, مجتہد قائم کر دیجئے. صحابی نے آخر کہا, فرمایا نہیں نہیں, تم نے اس کے لڑکی کو آنکھ سے دیکھا ہوگا, تم اس کو زنا سمجھ رہے ہو گے. نہیں نہیں, زنا نہیں کیا تم نے. نہیں جی میں نے زنا کیا ہے. دوبارہ کہا, نہیں نہیں, تم نے اس کا ہاتھ لگایا ہوگا, تم سمجھے ہو گے زنا ہو گیا, یہ زنا نہیں ہے. نہیں جی میں نے زنا کیا ہے. نہیں نہیں, تم نے اس کو آپ اشارہ کیا ہوگا, تم نے اس کو بوسہ لیا ہوگا, تم اس کو زنا سمجھو گے, یہ زنا نہیں ہے. نہیں جی میں نے زنا کیا ہے. نبی چاہ رہے کہ زنا ثابت نہ ہو. اللہ مجھے معاف فرمائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھی کا کوئی بات معلوم ہو جائے, جب تک ہم دوسروں کو خبر نہیں کرتے تھے ہمارے پیٹ میں چین نہیں ہوتی. خدا کی قسم, زنا کرنے والا اللہ کے یہاں توبہ حاصل کر لے گا, غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں. اللہ کے یہاں زنا کرنے والے کی توبہ ہے. اللہ کی نظر میں غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بدر جہاں بدتر ہے, بدر جہاں بدتر ہے. اللہ کے یہاں غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بدر جہاں بدتر ہے. اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعویل کرو, چاہے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے. یہ جھوٹ اللہ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جس سچ سے کسی کا گناہ ثابت ہوتا ہو. یہ جھوٹ اللہ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جس سچ سے گناہ ثابت ہوتا ہو. یہ کہ نہیں, ہم تو حق پر ہیں, ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں حق بات کہنا ہی غیبت ہے. حق بات کہنے کو غیبت کہتے ہیں. یہ تو جو بات حق نہیں ہے وہ غیبت نہیں ہے, وہ تو بہتان ہے. حق بات کو غیبت کہتے ہیں. تعویل کرو. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی انہوں نے اونٹ چرایا ہے, وہ چور خود موجود, یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ جی میں نے اونٹ چرایا, مجھے میں پکڑا گیا ہوں. ایسا ہی نے فرمایا کہ تم اپنا اونٹ سمجھ کے کھول رہے ہوں گے, لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. نہیں نہیں, تم دوسرے کا کیوں کھولتے, مومن چوری نہیں کر سکتا. تم اپنے سمجھ کے کھول رہے ہوں گے, اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں, تمہیں شبہ ہو گیا ہوگا, لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. کہ نہیں جی میں امیر المومنین, میں نے دوسرے کا سمجھ کے کھولا تھا. چور بھی ایسے ہوتے تھے, میں نے اونٹ چورایا ہے اس کا سمجھ کر, دوسرے کا سمجھ کر. کہ اچھی باتیں بیٹھو, میں بھی آتا ہوں. چلے گئے اٹھ کر, پھر آئے تھوڑی دیر میں. تو پوچھا چور سے, کیوں آئے ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو, کیا بات ہے, تم نے چوری کی ہے؟ کہ نہیں جی میں تو کوئی چوری نہیں کی. کہ جاؤ. اچھا ممی کیا ہوا, آپ نے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا, تیل گرم ہو گیا, جلد تیار بیٹھا ہوا. فرمایا میں نے اس کو پکڑا تو اس کے اقرار پر چھوڑ دیا, اس کے انکار پر. وہ انکار کر رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے, میں کیا کروں. میں نے پکڑا اس کے اقرار کرنے پر, چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. اگر کوئی ساتھی آگے دوسرے کہ ایسا نہیں کیا, نہیں نہیں کیا ہے بھائی, تم نے کیا ہے, تم نے کیا ہے, ایسا کیا ہے, ایسا ہوا ہے, تو کیا کرو گے تم. اپنے ساتھیوں کے گناہ کی غلطیوں کی اچھی تعویل کرو, اس کا حکم ہے. ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو ساتھیوں سے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کے بارے میں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی آدمی ہیں, تین دن تک ان کے جنتی رہنے کا اعلان ہوا. تو صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا اس بارے میں یہ کیوں یہ فرمایا, حالانکہ میں تو اس سے پرانا ہوں, میرے بارے میں کیوں نہیں فرمایا. یہ وہاں یہ جھگڑا نہیں تھا, وہاں یہ قصہ نہیں تھا کہ تجھے ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا, میں تو ان سے پرانا ہوں, اور پہلا تو مجھ سے زیادہ پرانا ہے, ان کا حق بنتا تھا. کیونکہ وہاں صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے پر حسد نہیں کرتے تھے, کوئی دوسرے آگے بڑھنے پر حسد نہیں کرتا تھا، بلکہ آگے بڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے، آگے بڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے. چنانچہ حضرت سعد کے بارے میں تین دن تک یہ حیران ہوتا رہا کہ جنتی آدمی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا اسے جا کر کہ میں تین دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، میں تین دن آپ کے ساتھ رہوں گا. کہ ہاں آؤ رہو. مقصد یہ تھا کہ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، ان کی تحجد، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، ان کے اعمال دیکھوں گا تو میں بھی ایسا ہو جاؤں گا جنتی آدمی. سمجھے کہ میں تین دن کے ساتھ رہا مگر ایک رات بھی انہوں نے تحجد نہیں پڑھی، میں سارا رات جاگتا رہا کہ اب کیا کریں گے، ابھی کیا کریں گے، ابھی کیا کریں گے، اور وہ تو رات کو پڑھ کے سوئے عشاء کے بعد اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے، کوئی تحجد نہیں پڑھی رات کو، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا. کہ یار یہ کیسے جنتی آدمی ہے، میں دن کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، دن بھر بازار میں رہا ان کے ساتھ اور رات بھر ان کو سوتے ہوئے پایا، تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ کٹے کراتے کچھ نہیں ہے، اور خامخواہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جنتی آدمی ہے. کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں حضرت سعد کے عمل کو حقیر سمجھا ہی تھا، اور چلنے لگا تھا وہاں سے پیٹ پھیر کر کہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہے اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں، ان کا کون سا عمل میں دیکھ کے کروں جسے میں جنتی بنوں. انہوں نے مجھے بلایا، بلا کے کہا دیکھو میرا معمول تو وہی تم نے دیکھا ہے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے تو صحیح، آپ جنتی آدمی کیسے ہیں، ہمیں تو آپ نے کچھ کیا نہیں. حضرت سعد نے فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، مگر میرے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر اس سے حسد نہیں ہے. حضرت ابن عمر نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، اور یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا. میرے عزیز دوستو، بزرگو، یہ تمام واقعات ہمارے لیے سنگ میل کی طرح ہیں، یہ راستے دیکھ دیکھ کر چلو، اپنے آپ کو مزاج سارا بٹھالنا یہ ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے، ورنہ عوام کا کیا مزاج ہے، حکام کا کیا مزاج ہے، تاجر کا کیا، ہر ایک اپنا الگ مزاج ہے. اس کام میں لگنے والے کو چاہیے کہ وہ سارے مزاجوں سے، ساری طبیعتوں سے رخ پھیر کر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مزاج پر، مزاج کا تابع کر دے. یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ان کے مزاج کے تابع کرے. کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مستقل کام ہے کہ ساری چیز حسد نہ کرو، بلکہ آگے بڑھنے والوں کے پیچھے چلو، آگے بڑھنے والوں کے پیچھے چلو، چاہے وہ نئے کیوں نہ ہو. کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یمنی تلوار ہے، اسے کون لے گا جس کا حق ادا کرے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے دیجئے، ان کو بھی نہیں تھی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ درجہ اور وہ مقام، لو کان بعد نبی لکان عمر. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا، تو زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے، ان کا بھی ایک مقام، ایک درجہ، ان کو بھی نہیں تھی. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے، نئے صحابی، چھوٹے، آپ اس تلوار کو دے دی، اور اس تلوار کو لے کر نکلے تو زبیر پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھو تو صحیح، ہمارے ہوتے ہوئے اس کا انتخاب کیوں ہوا ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے. فرماتے ہیں کہ ابو دجان رضی اللہ عنہ نے تلوار جو کام لیا، حضرت دے کے کہنے لگے اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کسے کیا کام لینا ہے، تو کام تو اللہ کا ہے، کام تو اللہ کا ہے, کام تو کوئی انسان کے حقوق میں تقسیم نہیں کیا ہے, اور شورا بھی کام تقسیم کرنے والی نہیں ہے, کام تو اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں. جی ہاں, شورا تو ذریعہ بنتی ہے. یہ کہتے ہیں اجی مجھے کام سے کاٹ دیا, فلاں کو آگے بڑھا دیا, مجھے پیچھے ہٹا دیا, مجھے مشورے میں آگے نہیں رکھا. ارے اگر تم اللہ کے ہاں مقبول ہوتے تو بندوں کے ہاں کیوں مقبول ہوتے؟ اسی لیے آتا ہے کہ جو شخص اپنا مقام اللہ کے یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے, جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اللہ کے یہاں اپنا درجہ دیکھنا چاہے, اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق اپنا درجہ دیکھ لے. اگر اللہ کے یہاں اس کا درجہ اچھا ہوگا تو مخلوق میں اس کا درجہ ہوگا, اور اگر اللہ کے یہاں وہ مردود ہے تو مخلوق کے یہاں بھی مردود ہوگا. میں آپ کو بہت پکی بات بتا رہا کہ جو شخص اپنا درجہ اللہ کے یہاں دنیا میں موت سے پہلے جاننا چاہے, وہ اپنا درجہ لوگوں میں تلاش کر لے کہ لوگوں میں اس سے کیا درجہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کے یہاں مقبول ہو اور دنیا میں اللہ کے یہاں مردود ہو, ایسا نہیں ہوگا. قبولیت آسمانوں پر آسمان سے اترتی ہے دنیا میں, اعلان حدیث صحیح حدیث ہے کہ اعلان ہوتا ہے آسمان پر کہ فلاں ابن فلاں اللہ اللہ محبت کرتے ہیں, لوگوں تم اس سے محبت کرو. حدیث ہے, اعلان آسمان پر ہوتا ہے, پھر چھٹے آسمان پر, پانچویں پر, پھر چوتھے پر, پھر تیسرے پر, دوسرے پر, اس آسمان تک اعلان آتا ہے فرشتوں کا. تو حدیث میں سنا یوں کا قبول فی الارض, فرشتوں کی قبولیت زمین پہ اتار دی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ سات چیز اللہ کی تعویل کرو, اور اللہ کے شکر کسی خیر سے نوازے تو ان کے ساتھ چلو, ان کے ساتھ رہو. اللہ ہم سے بھی کام لے لے, اس طرح ان سے لے رہا ہے. لیکن حسد, کہ حسد تو مقابل بنا دیتا ہے, معاون نہیں بناتا. حسد کیا بناتا ہے؟ ایک دوسرے کا مقابل, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے, یہ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. جی ہاں, یہ بھی ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے جی ان سے کرا لو, ہم نہیں کریں گے. یہ چیز عام ہو گئی ہے, بہت عام ہو گئی ہمارے ماحول میں کہ ان سے کرا لو تو ہم نہیں کریں گے. حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی انصار سے, صحابہ سے, کہ اگر تمہارے باغ والوں کو تم سے آگے لایا جائے گا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے. ہاں, یہ بات نہیں تھی کہ جی ان کو آگے رکھیں نہیں پیچھے رکھیں. ٹھیک ہے, ہم تو ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو باپ ہم سے کرنے کے لیے کہیں گے ہم کریں گے. حضرت خالد نے معذور ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ. ایک بڑی ذمہ داری سے گردن آزاد ہو گئی ہے, کام پہلے سے زیادہ کریں گے. ہم تو پابند ہو کر رہے تھے, زیادہ کریں گے. حالانکہ معذور اس وقت کیا جب فتح ہونے والی تھی. خالد کی معذوری ایسے موقع پر, یہ ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ نہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ جب چاہو ہٹا دو کام سے, کیا بات ہے؟ پریشان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے کر رہے ہیں, کہ لوگوں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کام سے ہٹا دیا. کہ جواب تو اللہ کو دینا تھا, مخلوق کو تو جواب دینا ہی نہیں ہے, پھر کیا فکر کی بات ہے؟ یہ مزاج ہے صحابہ کرام کا, ہمیں اپنے آپ کو اس مزاج پر ڈھالنا ہے. یہ میں نے بات عرض کی ہے کہ اپنے ساتھیوں غلطیوں کو چھپایا کرو, ان کے فضائل بیان کیا کرو, ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو, اور جب ان کو غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں یاد کیا کرو. یہ بھی یاد رکھو بات ہماری, جب ان سے کیا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی قربانی یاد کرو. جی ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے, ورنہ کام کرنے والے ضائع ہوں گے, اسی طرح ضائع ہوں گے. یہ غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ, یہ غلط کر رہے ہیں انہیں ہٹاؤ, تو آسان سے فرشتے اترے کام کرنے کے لیے. کہ انبیاء معصوم ہیں, جہاں آپ سے تنبیہ, جہاں آپ سے غلطی ہو گئی وہاں تنبیہ کی گئی اللہ کی طرف سے. بہت موقع ہیں کہ نبی جی ایسے نہیں, ایسے کیجیے. اور جہاں صحابہ سے غلطی ہو گئی کہ وہاں ان کے فضائل بیان کیے گئے, ان کی قربانیاں. ایک جنازہ لایا گیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے, آپ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے تو جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا, اتنا برا اور بدکار آدمی, اور وہ اپنی بدکاری اور گناہوں میں اتنا مشہور تھا, اتنا بدنام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھائیں. آپ تشریف لائے اس کے جنازے پر, حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے آ کر آپ کو روک دیا, کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے, اس کی نماز ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا, اس کو دفن کر دے گا, آپ نہ پڑھائیے. آپ غور کیجئے کہ وہ آدمی کتنا برا ہوگا جس کی جنازے کی نماز پڑھانا اللہ کے نبی کا حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ چلے جائیے, اس کی جنازہ آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا, بہت برا آدمی ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کی طرف توجہ کے فرمایا, تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کیا بہت پیچھے سے, ہاں یا رسول اللہ, اس مرنے والے نے فلا فلا موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا, سنو, جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں ایک رات بھی جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فضیلت, یہاں کتنے چار چار مہینے لگائے ہوئے, سال لگائے ہوئے, پرانے ساتھی کتنے الگ راستے میں جاگے ہوں گے, کتنا الگ راستے میں خدمت میں لگے ہوں گے, کیا 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 ہوگا, کہ نہیں کچھ نہیں, فلاں فلاں غلطی کی, ان کو ہٹاؤ. جی ہاں, فرشتے اترے کام کرنے کے لیے آسمان سے, ان سے نہ کوئی گناہ ہوا ہو نہ کسی گناہ کا ان سے امکان ہو, وہ کرے تبلیغ کا کام. اللہ نے جہاں سے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے وہیں سے خطائیں شروع ہو گئی ہیں. سب سے بڑے نبی آدم اور سب سے بڑی خطا ان سے آدم علیہ السلام. جی ہاں, حدیث میں کل گم خطا ہوں, تم سب خطا کار ہو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصول ہے کہ جب کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس ساتھی کی کیا بیان کرو, قربانیاں. جی ہاں, کہ اس کی قربانیاں ہی اس کی غلطی کا حل ہے, کہ لوگوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی, اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی. حیا توبہ کراتی ہے, حیا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے توبہ کراوے, حیا ہی توبہ کراتی ہے. جی ہاں, حیا توبہ کراتی ہے, اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو توبہ کرائے. اس لیے میرے دوستوں, یہ اس کام کا مزاج ہے, یہ اس کام کا مزاج ہے کہ اپنے آپ کو مزاج نبوت کے ساتھ لے کے چلو. اور رہی بات کہ بھئی ہمیں کیا ملا کام سے, کہ ہمیں کیا ملا, یہ تو ان لوگوں کا سوال ہے جنہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. یہ سوال نہیں لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے, سوال ہی ان لوگوں کا ہے. یہ ہمیں کیا ملا؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال جتنا بھی تھا وہ مشرکین پر اور طلقاء پر اور مہاجرین پر خرچ کیا. جتنا مال تھا, سو سو اونٹ دے دیے, ایک کو بعضوں کو سو سو اونٹ دے دیے, ایک آدمی کو, انصار کو ایک رتی برابر کوئی چیز نہیں دی. انصار نے کہا کہ یہ اب تو اپنے وطن والے کی محبت لوٹ آئی ہے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہم نے سارا دشمنی مول لی, آپ کو ہجرت کی ہجرت کرا کے آپ کو مدینے میں رکھا, سارا عالم ہمارا مخالف آپ کی وجہ سے ہوا. انصار کا ایک مقام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مہاجر ادھر چلیں گے, اس وادی میں انصار چلیں گے, تو میں انصار ادھر چلوں گا. اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. یہ فرمایا. لیکن انصار کو آپ نے ایک رت کے برابر کوئی چیز نہیں دی, سارا مال خرچ کیا کن پر؟ مہاجرین پر, مشرکین پر. اور جو بالکل ابھی اسلام میں داخل ہونے والے تھے نئے مشرکین ایسے جو جن کو میری سمجھا, ان پر خرچ کیا مال, انصار کو کچھ نہیں دیا. انصار میں سے انصار میں بات پھیل گئی کہ دیکھو ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے اور سارا مال اپنوں کا خرچ کیا. آپ نے مایا کہ انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے, مہاجر اس میں ایک بھی نہ ہو, تو انصار کو جمع کر لیا گیا. آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے انصار سے یہ بات فرمائی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں مال میں پیچھے رکھا گیا, محروم کیا گیا. انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی, پرانے نے کسی نے نہیں کہی. کوئی نیا آدمی ہے جس نے یہ بات چلائی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سونا چاندی مویشی لے جانے اور تم اپنے گھر اللہ اللہ کے رسول کو لے جاؤ, تمہیں اللہ اللہ کے رسول مل جائے اور ان کو سونا چاندی اور مویشی مل جائے. انصار روئے, چیخے مار مار کے روئے کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے, ہم نے یہ بات نہیں کہی, ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات چلائی ہے, ہمارا مطالبہ تو ہے نہیں. مخلوق سے مطالبہ, خدا کی قسم مخلوق سے وہ مطالبہ کرے گا جس نے مخلوق کے لیے عمل کیا ہے. یہ قیامت میں بھی یہی حیران ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ دے کر فارغ ہو جائیں گے, سب کو بدلے کے فارغ ہو جائیں گے. ایک بڑی جماعت رہ جائے گی, لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ ہمیں بدلہ ملے ہمارے اعمال کا. اے اللہ ہم باقی ہیں, اللہ فرمائیں گے تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا جا کے اسے بدلہ لے لو, تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا مطالبہ تو ہے ہی نہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں مخلوق سے, نہ مخلوق سے مطالبہ کرتے ہیں نہ کوئی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھایا, ہمیں ایسے کام نہیں لیا کہ آگے بڑھنے کا راستہ تو خود ہے, یہ اخلاص اور قربانی آئیں گے بڑھنے کے لیے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ صفات سے, اخلاص سے, استقامت سے. اس وقت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جامع ہے, جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہمارے جامع ہے یہ, ہمارے یہاں جمع ہونا ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہے. بیرون کے لیے چار چار مہینے کی جماعتوں کو نقل لے کر چلنے کے لیے, چلی کی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے کہ پورا مجمع خود فیصلہ کر لے اگر یہ پرانے ہیں, اور اگر ان میں تشکیل کی جائے تو بھائی کون تیار ہے, تو پھر میں اس کو پرانے کا مجمع نہیں سمجھتا. اگر یہ پرانے ہیں تو یہ مجمع ہے نیا, ان کو لے کر چلنا ہے. یہ پورا مجمع جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اجتماع ہے تو اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں یہاں سے نقد نکلنا ہے, ہمیں یہاں سے نقد نہیں کرنا. میں تو عرض کر دیا ہے, میں نے کہا یہ وظیفہ سال کے چلے سال کے چارے میں ان کے لیے چھوڑو, یہ عوام کی سطح ہے, یہ عوام کی سطح ہے. یہ سال کے چلے لگے مہینے کے جی دن لگے, پرانی سطح یہ نہیں ہے. پرانی سطح تو یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی کام ہے اور یہ ان کے اوپر تقاضے ہیں. اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, کہ چونکہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تقاضوں پر چلنے والوں کی ہجرت کو افضل فرمایا ہے ان عوام کی ہجرت سے جو اسلام قبول کر کے اپنے علاقوں میں چلے جائیں, جب کبھی تقاضے بلایا جائے تو آ جائیں. فرمایا کہ ان کی ہجرت ادنا ہے, ان کی ہجرت ادنا ہے, اعلیٰ افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو. یہاں پہ فرمایا سے میں اسقر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کون سی ہجرت کرو گے, بادشاہ یا بادیا؟ یعنی بادشاہ کیا ہے کہ بادشاہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو, اور بادیا یہ ہے کہ تم ہمارے دیہات میں چلے جاؤ اسلام قبول کر کے وہاں رہو, جب تقاضا آئے گا تو آ جاؤ, جب تقاضا نہ ہو چلے جاؤ. یہ عظیم ہجرت ہے, اعلیٰ یہ ہے کہ تم ہمارے ان تثبت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ہمارے ساتھ رہو, یہ ہجرت افضل ہے. کہ جی میں تو افضل والی جاتا ہوں. تو آپ لوگ کی کا درجہ, آپ کا جو ہے, آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میرا سر لگ چکا ہے, میں تو اس طرح میں آ گیا تھا. بالکل نہیں. ہم اور آپ ہمارے جانے پر ہیں. ہمارے بارے میں جہاں سے ہو جائے, اس وقت ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیونکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جانے کسے کہتے ہیں, اور منافقین کا کیا معمول تھا اور صحابہ کا معمول کیا تھا, وہ سب آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے. ایک بات عرض کرنی ہے تعلیم کرانے والوں سے. اگر تعلیم کرانے والے اس مجمع کے اندر موجود ہیں تو میرے محترم دوستو, تعلیم کا مقصد ہے اصل میں کائنات کی شکلوں, کائنات کی چیزوں اور کائنات کے تمام اسباب کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے. عمل کا شوق پیدا ہو جائے, عمل کا شوق پیدا ہو جائے, یہ تو بہت ہی, یعنی کیا بتاؤں, ادنا درجے کی بات ہے. میں کیا بتاؤں, میری کتاب تبلیغ کو تنظیم بنا دیا ہے. کہ بھائی تبلیغ ایک ایسی تنظیم ہے جو عوام کے اندر عمل کا شوق پیدا کر دے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ ساری باتیں لوگوں کی ہیں جو بیچارے حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں. اب کس کس کو چن چن کے لایا جاوے کرسی پر کہ بھائی آپ بیان کرو. اب تو ہر ایک میں زبان ہے, ہر ایک اختیار ہے, جو چاہے بیان کر دے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. فضائل کا مقصد عمل کا شوق پیدا کر دینا نہیں ہے. فضائل کا مقصد ہے تمام کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں جمانا, اور دلوں سے کائنات کا, اور دلوں سے اسباب کا یقین اور شکلوں کا یقین نکالنا. یہ ہے تعلیم کا مقصد. آپ جی تعلیم کرنے والے مجھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو کتاب پڑھے وہی زلزلہ اور یقین سے پڑھے کہ میں ساری کائنات کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال کو یقینی طور پر سکھلانے کے لیے تعلیم کر رہا ہوں. شکلوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے, حکموں کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعلیم ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو بھی گیا, شوق پیدا ہو بھی گیا اور وہ چلا عمل کی طرف اور کائنات کا کوئی نقشہ سامنے آ گیا, تو مجھے آپ خود بتائیے کہ شوق والا کائنات کے نقشے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دے گا یا پورا کر دے گا؟ عمل کو چھوڑ دے گا. جی ہاں, اس کا شوق اس وقت تک ہے جب تک اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یقین کرنے والا تو اس رکاوٹ کو چھوڑ کر جائے گا عمل کی طرف. سمجھتے تھے کہ ایک آدمی چلے عمل کی طرف, کیونکہ محسوس سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں نا نماز یقین پر آوے, یقین پر آوے, یہ یقین کیا ہے؟ ایک آدمی پنج وقت نماز کا پابند ہے, کیا اس کی نماز یقینی نہیں ہے؟ حضرت فرمایا کہ نہیں, اس کو تو نماز کا شوق ہوا ہے. یقین میں شوق میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا, دیکھو غور سے سننا میری بات, حضرت نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے چلا, مسجد قریب پہنچا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ پہلے وزیر سے پوچھ لوں, نماز پازے پڑھ لوں گا, تو نماز غیر یقینی ہے, وزارت یقینی ہے. نماز تو قضا نہیں ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, بازیں پڑھ لوں گا, لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کا وزیر میرے گھر پر ہے, اس وقت میرا تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, عوام کیا کہیں گے, بہت ممکن ہے کہ اس کو یہ بات بری لگے, وہ مجھے جیل میں ڈال دے کہ میں نے بلایا آپ آئے نہیں. فرمایا کہ شوق والے کا حال یہ ہے, اگر یقین والا ہوگا تو یہ کہے گا کہ وزیر سے کہہ دو اگر اللہ کی ذات مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جائیں اور اگر نہیں ہے اللہ کی رضا مطلوب تو انتظار کریں, ہمیں اللہ نے بلایا ہے, ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد ملیں گے. ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. نماز تو عبادت کا ظاہر ہے, اللہ کی طرف جانا اصل ہے, اللہ نے بلایا ہے. ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں, نماز ہی پڑھ لیں گے. جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے, اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے. ورنہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جہنمی فرمایا ہے. بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کو عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ جہنمی ہے. کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ گھر میں. تمہیں جہنمی ہے کہ اللہ نے بلایا مسجد میں, آوے نا مسجد میں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے تعلیم کا موضوع یہ نہیں ہے, اس کو پتہ ہو جائے. یہ تو میں کیا بتاؤں, میاں جیوں کی بات ہے, میاں جیوں کی. ہائے ہائے, کیا تعلیم تھی. اللہ اکبر. ایک ساتھ تعلیم کرا رہے, عمر علیہ صاحب نکل آئے مسجد میں, وہ تعلیم گھر والے دلی سے کتاب بند کر کے کھڑا ہو گیا. میں انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ تم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ گئی کہ میں آیا اور تم نے تعلیم بند کر دی. تعلیم کے دوران اپنی کوئی بات نہ کرو, اپنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری بات کی حیثیت حدیث سے بڑی ہوئی ہے. تعلیم کرنے کو چاہیے کہ عربی کی عبارت ضرور پڑھے, اگر وہ عالم ہو اور اس کو عربی عبارت کے پڑھنے پر قدرت ہو تو. غیر عالم نہ پڑھے عربی عبارت. عربی عبارت کا پڑھنے سے ضروری ہے تاکہ حدیث کا نور دلوں میں اترے. ایک حدیث کو تین بار پڑھو, سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں ہم اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے. اگر کل تعلیم فضائل اعمال سے ہوئی ہے تو آج منتخب حدیث سے ہوگی تمام حلقوں میں. منتخب حدیث کا اہتمام خوب کرو اجتماعی تعلیم میں, کیونکہ ہمارے مجمع کو, ہمارے عملے کو اب یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی سے یاد نہیں رہے. اب تو ہر ایک کی اپنی زبان ہے, جو چاہے کہ 6 نمبر میں ان کے صفات کو احادیث کے معیار سے بیان کرنا اور اپنے اندر ان کو اتارنا, یہ مقصد ہے منتخب احادیث کا. اس لیے اہتمام سے گھروں میں, مسجدوں میں, اللہ کے راستے میں نکل کر اہتمام سے فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث تعلیم کا خوب اہتمام کرو. امام صاحب نے اس مقصد کے لیے حدیثیں جمع کی ہیں تاکہ امت سمجھے کہ 6 صفات ہماری باتوں کا نام نہیں ہے. یہ تو 6 صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے. ہر صفت کا معیار معلوم ہو, ان صفات کا کیا معیار ہے. تعلیم کرانے والے تعلیم کے دوران مجمع کی طرف دیکھتے رہیں, مجمع دیکھ نہ لگائے, آپس میں باتیں نہ کرے. تعلیم باوضو بیٹھو, تعلیم کرانے والا باوضو تعلیم کرائے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ نقد تشکیل 4 مہینے کی, اس پہ پورا مجمع. میں یہ نہیں کہوں گا, آپ بیٹھ جائیے, ابھی نہ کھڑے ہوئی, بیٹھے رہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کون تیار ہے, آپ نے آپ کو خود پیش کریں. نقد 4 مہینے کے لیے ان جماعتوں کو لے کر چلنا ہے. ہمت کر کے فرماؤ بھائی,
ماشاء اللہ 3 4 5 6 7 خود کھڑے ہوں بغیر کہے ہوئے, 8 9 10 11 12 13 14 ماشاء اللہ, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ماشاء اللہ اکتیس کھڑے ہوئے ہمت حوصلے کے ساتھ بغیر کہے ہوئے اپنے ہمت حوصلے ارادے کے ساتھ بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس جی تینتیس اڑتیس انتالیس چالیس اکتالیس ماشاء اللہ بیالیس چالیس چوالیس
میرے خیال سے مخلوط مجمع ہے نئے پرانے سب ساتھ ہیں یہ پرانے پرانے کم ہیں نئے زیادہ ہیں میں تو حیران ہوں
بات سمجھ
نہیں سمجھنے کا پورا مجبور تو یہ کھڑا ہو جائے گا میں تیار ہوں
بغیر
یہ جماعت سے کون لے کے جائے گا انہیں کون سکھلائے گا
زیادہ
اچھا وہ سب کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کھڑے ہوئے ہیں ماشاء
اللہ بھائی پیچھے والے اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں نا
جی
ہاں جی بھائی ہاتھ تو جی ہاں بتائیے
دو ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ نہیں بھائی دیکھو کام کو دیکھو کام کے تقاضوں کو دیکھو آواز لگا لی ہے مجمع متوجہ ہو گیا ہے ان کی تعلیم تربیت نہ ہوئی تو حساب مجھ سے اور آپ سے ہے جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ آگے ادھر آ جائیں اس کے
بعد ہو گیا آپ حضرات کھڑے ہوئے آگے تشریف لے آئیے چلا دیں نکل لیں گے آگے جائیے
تیار
لائیے